बुजुर्गो और प्यारे भाइयों, दीन की बातें दीन के कामों के लिए सुनी जाती है। हाँ, ये कायदे की बात है कि हम दीन की बातें सुनेंगे सुनाएंगे ताकि दीन के काम करने आसान हो जाए। असल तो दीन का काम करना है कि अल्लाह ने हमको दीन के लिए और अपनी आखिरत बनाने के लिए दुनिया में पैदा किया है। ये पैगाम हमारे नाम है, अल्लाह के नबी की तरफ से हमको पैगाम दिया है कि तुमको आखिरत के लिए पैदा किया गया है। इन दुनिया खुलिकत लकुम व इन्नकुम खुलिकतुम लिलआखिर, ये पैगाम है ये कि दुनिया को अल्लाह ने तुम्हारे लिए बना दिया है, उसकी हर चीज तुम्हारे लिए है, तुम्हारे नफे के लिए है या तुम्हारे नुकसान वो तकलीफ को दूर करने के लिए है। दुनिया की हर चीज तुम्हारे लिए, लेकिन तुमको यानी बनी आदम को अल्लाह ताला ने आखिरत के लिए पैदा किया है, इसलिए हर एक को आखिरत की तरफ ले जा रहे हैं, हर एक को आखिरत की तरफ ले जा रहे हैं, हर आदमी आखिरत का मुसाफिर है। हाँ, जब उसका नंबर आ जाएगा, उसका वक्त आ जाएगा, तो वो अपनी आखिरत में उतर जाएगा। अभी सफर में है, सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी तमाम होती है, तो अभी सफर में है, फिर इसका सफर पूरा हो जाएगा और अपनी असली जगह पर ये पहुंच जाएगा। इसलिए पहले से ये पैगाम दिया है कि तुमको आखिरत के लिए पैदा किया है, दुनिया को तुम्हारे लिए पैदा किया है, अपनी आखिरत बनाने के लिए दुनिया में हमको भेजा गया है। बहुत सी चीजें अल्लाह ने हमारी तरफ मुतवज्जे की है, अपनी नेमतों को हमारी तरफ मुतवज्जे किया है। हाँ, मुख्तलिफ नेमतें सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक हमारी तरफ आ रही है, ऐसे ही मुख्तलिफ अहकाम भी हमारी तरफ आ रहे हैं। अभी मगरिब की नमाज पढ़ चुके हैं, अभी शाम की नमाज के अहकाम आएंगे, कैसा पढ़ो, फिर सुबह की नमाज पढ़ो, तो अहकाम भी हमारी तरफ आ रहे हैं और नेमतें भी हमारी तरफ आ रही है। ये निजाम है, ये निजाम है, इसलिए नेमतों के जवाब में शुक्र करना है और हुक्मों के जवाब में इताअत करनी है। मसनून दुआ है, एक मसनून दुआ मशहूर है जो नमाज के बाद मांगी जाती है, रब्बी आइन्नी अला जिक्रे का व शुक्रे का व हुस्न इबादत, ये मसनून दुआ है जो नमाजों के बाद मांगी जाती है। दुआएं पढ़ी नहीं जाती, दुआ मांगी जाती। पढ़ने के कलिमात अलग बताए हैं, मांगने के कलिमात अलग बताए। जो पढ़ने के कलिमात हैं वो पढ़े जाएंगे और जो मांगने के कलिमात हैं उसको दुआ बनाकर मांगा जाएगा। दोनों किस्म के अल्फाज हदीसों में मिलते हैं, इनको याद करने चाहिए। हाँ, वक्त पर, वक्त पर इनको याद करना चाहिए ताकि उस वक्त का जो तकाजा हो वो पूरा हो जाए। इसलिए कहते हैं अल्लाह के रास्ते में निकल करके इन बातों को सीखे कि ये संता फिरता मदरसा भी है, जिस तरह ये एक मेहनत नुसरत है ऐसे ही ये चलता फिरता मदरसा भी है कि चलो फिरो, सीखो, सिखाओ, याद करो, याद कराओ, खुद भी तैयार हो जाओ, दूसरों को भी तैयार करो। हाँ, खाली निकल जाना नहीं है, बल्कि इस निकलने के साथ बहुत सी चीजें हैं जिससे ये काम पूरा होता है और उसके नताइज आते हैं। काम पूरा होगा तो अच्छे नताइज आएंगे, काम नाफिश होगा तो अच्छे नताइज कैसे आएंगे। तो मैंने कहा हर वक्त के अहकाम, हर نبوت کی نعمتیں ہماری طرف آتی ہیں، اس لیے اس کا دھیان کرنا ضروری ہے. ایک دفعہ بہت شروع کا زمانہ تھا، ایک میں میرا ساتھی ہم جماعت پہ جا رہے، اپنے گاؤں سے جا رہے تو مشرق کی طرف کا رخ تھا ہمارا، وہی ہمارا راستہ ہے گاؤں میں سے نکلنے کا. جب گاؤں سے باہر نکلے سڑک پر آئے تو سورج نکلا گیا مشرق کی طرف سے، وہ سورج نکلنے کا وقت تھا. تو میرا ساتھی مجھے کہہ رہے کہ جب سورج نکل رہا، سورج نکلنے کے وقت میں کیا کہنا چاہیے، مجھے تو معلوم نہیں تھا. یہ سورج نکل رہا، سورج نکلنے کے وقت میں کیا کہنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے، مجھے نہیں معلوم. تو اس نے مجھ کو بتایا کہ یوں کہو الحمدللہ الذي اقالنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا. یہ مسنون کلمات ہے، دعا نہیں ہے، یہ مسنون کلمات. الحمد للہ الذي اقالنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا. میں بہت متاثر ہوں، کیوں کہ بیچارہ وہ تو کھیتی کرنے والا تھا اور میں تو مولوی تھا. ہاں وہ مجھے یاد نہیں، اس کو یاد ہے. کیوں کہ انما العلم بالتعلم والفقہ بالتفقہ. علم تو سیکھنے سے ہی آتا ہے، وہ سمجھ تو سمجھنے سے پیدا ہوتی ہے. ہاں علم نہ سیکھے تو کہاں سے علم آ جائے گا، سمجھ نہ لے تو سمجھ کہاں سے آئے گی. تو یہ مجھے اس نے بتائی، بہت شروع زمانے کی بات ہے. مجھے کہا یہ نکل رہا ہے، یہ کہہ رہا کہ الحمد للہ الذی اقالنا یومنا هذا ولم یهلکنا بذنوبنا. کہ شکر ہے اس اللہ کا، اس کا ترجمہ ہے، شکر ہے اس اللہ کا کہ جس نے یہ سورت دوبارہ نکالا. ہاں کل بھی نکلا تھا لیکن دوبارہ اس نے، کہ آج وہ بھی نکلا ہم بھی زندہ ہیں. ورنہ ایسا بھی ہوتا ہے سورت تو نکلے گا لیکن کل والے مر گیا، کل والا مر گیا ہے. تو اس لیے کہا کہ الحمدللہ شکر ہے اللہ کا الذی اقالنا یومنا ھذا. کیا کہ آج کا دن دوبارہ ہم پر لوٹ آیا، کل کا دن تو گزر گیا، آج دوبارہ دوسرا دن دیا جینے کے لیے، اور ہم کو ہمارے گناہوں کے سبب آپ نے ہم کو ہلاک نہیں کیا، ورنہ گناہوں کے سبب ہلاک بھی کر سکتے. بعض قوموں کو راتوں میں ہلاک کر دیا اللہ نے، جی ہاں راتوں میں ہلاک کرے، ان کے شبہ ہوئی نہیں تو ہم کو ہلاک دیا. تو میں نے کہا ہر وقت کے احکام ہوتے ہیں، ہر وقت اور ہر وقت کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اس کو سمجھنا اور اس کو پورا کرنا یہ دین کا تقاضا ہوتا ہے کہ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو، یہ ہم سے کہا جاتا ہے، اور پھر اس کو پورا کرو. کہ تو زندگی ذمہ داریوں کے پورا کرنے کا نام ہے. ہاں کہ زندگی پوری ہو گئی ذمہ داریوں کے ساتھ، کہ نعم اجر العاملین، جو کہا نعم اجر العاملین، یہ ذمہ داریوں کے پورا کرنے والا کا اجر و انعام تو بہت ہی اعلیٰ درجے کا ہوگا. کیوں کہ انہوں نے اپنی زندگی کی ذمہ داریاں پوری کی ہے سیکھ سمجھ کر کے. تو کہا نعم اجر العاملین، کہ ان کا اجر و انعام تو بہت اعلیٰ ہوگا. یہ ترغیب دی ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا اور اچھی طریقے سے پورا کرنا. ایک تو ہے سر سے اتر دینا، یہ تو نوکروں کا کام ہے کہ نوکر اپنے سر سے اتار دیتا ہے بس، اور وقت پورا ہو گیا تو چلا جاتا ہے کہ بس میں جا رہا ہوں میرا وقت ہو گیا. تو میرے بھائیو ہم نوکر نہیں ہیں، ہم تو اپنی مایا کے ذمہ دار ہیں. جو مایا ہمارے ذمہ اللہ نے کی ہے، جو ذمہ داری کی ہے اس کے ہم ذمہ دار ہیں، نوکر نہیں ہیں. نوکر تو جتنا وقت ہے وہ پورا کر کے چلا جاتا ہے، ہم تو اپنے دین کے ذمہ دار ہیں اور اپنی نعمتوں کے بھی ذمہ دار ہیں. ہاں دین کے ذمہ دار ہونے کی وجہ سے ہم پر اطاعت آئے گی اور نعمتوں کے ذمہ دار ہونے کی وجہ سے اس کی شکر گزاری ہوگی, ان نعمتوں کا حق ادا کرنا ہوگا. یہ کام ہے ہمارا کہ نعمتیں آنے تو ان نعمتوں میں کیا حق ہے, یہ خالی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا, نعمتوں سے راحت لینا, یہ نعمتوں سے راحت لینا مقصود نہیں ہے, بلکہ نعمتوں کو اپنے مقصد میں مددگار بنانا ہے. یہ اصل مطلوب ہے کہ بھئی نعمتیں کیوں دی ہیں, کہ نعمتیں اس لیے نہیں دی ہیں کہ خوشحال رہو نعمتوں میں, ہاں خوش کہ نہیں کیا کبتنا, خبردار ایش پرش نہ بنو نعمتوں کی وجہ سے, جھکا کہ نعمتوں کی وجہ سے ایش پرش نہیں بننا ہے, کیا کبتنا خبردار ایش پرش نہ بنو. تو نعمتوں کی وجہ سے ایش پرش نہیں بننا ہے, یہ ہماری تعلیم نہیں ہے. ہاں جو اللہ کو نہیں مانتے, آخرت کو نہیں جانتے, وہ کہتے ہیں بس یہ انہی حیات اور دنیا, یہی زندگی ہے اور باقی کچھ نہیں ہے. تو یہ ان کا خیال باطل ہے, ان کو بعد میں بات ان پر روشن ہو جائے گی کہ حقیقت کیا تھی. ہم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل و کرم سے روشن چیز دے دی ہے کہ دنیا کیا ہے, آخرت کیا ہے, دین کیا ہے. ہمارے لیے سب چیزیں آ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, یاد دہانی کی چیزیں آ گئی ہیں. وانزلنا الیک الذکر, اے نبی ہم نے آپ کی طرف ایک ذکر نازل کیا ہے, ایک یاد دہانی کی چیزیں نازل کی ہیں. وانزلنا الیک الذکر, تاکہ آپ لوگوں کو سمجھائیں. لتبین للناس ما نزل الیہم, ہم نے آپ کی طرف ایک ذکر نازل کیا ہے, ایک دین نازل کیا ہے, تاکہ آپ لوگوں کو کھول کھول کے بتائیں کہ اس وقت یہ ہے, اس وقت یہ ہے, اس وقت کا یہ تقاضا ہے, اس وقت یہ منع ہے. لتبین للناس ما نزل الیہم, ان کے لیے جو چیزیں نازل کی گئی ہیں ان کو آپ کھول کھول کر کے بتائیں. تو نبی کے ذمے ہے کہ کھول کھول کر کے بتاوے, اس لیے نبی اپنی اللہ کی بات کو کھول کھول کر کے بتاتا ہے تاکہ کرنے کے کام روشن ہو جائیں, بچنے کے کام ہمارے سامنے آ جائیں. تکمیل کیسے ہوتی ہے اس کی, یہ ہمارے سامنے آ جائیں, یہ دین کا تقاضا ہے. تو میرے کہا ہماری طرف نعمتیں بھی آ رہی ہیں, ہماری طرف احکام بھی آ رہے ہیں, اور ہماری طرف حالات بھی آ رہے ہیں. یہ سب چیزیں انسانوں کی طرف آتی ہیں. نعمتیں تو پہلے دن سے ہیں, اللہ کہتے ہیں ہم نے تم کو نعمتوں میں ڈانپ دیا. تھوڑی نعمتیں لیکن نعمتوں میں تمہیں ڈانپ دیا, بس بابا علی کو نعم بہو, کہ نعمتوں سے ہم نے تم کو ڈانپ دیا. اتنی نعمتیں ہیں چاروں طرف کہ گننا چاہو تو گن نہیں سکتے, جب گن نہیں سکتے تو شکر کیسے ادا کریں جب گنتی نہیں معلوم ہے. تو یہ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے کرم سے کیا ہے کہ نعمتوں کو ہماری طرف متوجہ کیا ہے. یہ نعمتیں اس لیے نہیں دی ہے کہ نعمتوں میں جو ہیں عیش کریں, بلکہ یہ نعمتیں شکر کرنے کے لیے دی ہیں, حق ادا کرنے کے لیے دی ہیں. اس لیے رسول بھیجا گیا ہے تاکہ وہ حق ادا کرنے میں ہماری رہبری کرے کہ حق کیسے ادا ہوتا ہے. اگر نبی کی رہبری نہیں ہوگی تو پھر گمراہی ہوگی, پھر نفس کے تقاضے ہوں گے خواہشات کے, اور شیطان کے تقاضے ہوں گے بہکانے کے. ہاں وہ بہکاتا ہے, جی ہاں, اور نفس کے تقاضے اپنے خواہشات کے ہوتے ہیں, اور یہ دونوں تقاضوں کا انجام محرومی ہے. اس لیے ایک ہی راستہ ہے, قل ہذہ سبیلی, کہہ دو یہی میرا راستہ ہے. ہاں باقی وہ دوسرے ہمارے راستے نہیں ہیں کہ وہ تو بھٹکنے کے راستے. ہاں کہ شیطان بہکاتا ہے مختلف طریقے سے, بہکاتا ہے تاکہ آدمی دین پر نہ آوے, اور آگے تو صحیح معنی میں دین کا حق ادا نہ کر. اس لیے کبھی تو وہ ڈراتا ہے, شیطان ڈراتا ہے حالات سے, تخویف اس کا کام ہے کہ شیطان ڈرائے گا حالات سے, یوں ہو جائے گا, یوں ہو جائے گا, یوں ہو جائے گا. حالانکہ ابھی کچھ ہوا بھی نہیں ہے, ابھی نہیں کچھ ہوا, لیکن اس سے پہلے ڈرایا ہے, وہی ڈرے ہوئے رہتے. پھر ان پر ہنستا بھی ہے کہ یہ دیکھو بنے آدم, کچھ ہوا نہیں ہے, وہ ابھی سے سہمے ہوئے ہیں, ڈرے ہوئے ہیں, یہ ہو جائیں گے, بیمار ہو جائیں گے, بقریب ہو جائیں گے. حالانکہ ہوئے نہیں ہے لیکن ڈرے, تخفیف اس کا کام ہے, ایسے تشویل اس کا کام ہے. تشویل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہانے بنانا, باتیں بنانا, تاکہ اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرے. کہ یہ بھی صرف سکھائے گا منافقین, جب کوئی اجتماعی کام میں نہیں چاہتے تھے تو بہانے بنا دیتے کہ ہمارے گھر یوں سونے پڑے ہوئے ہیں, کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے, اس لیے ہم معذور ہیں. یہ ان بیوتنا عورا, ہمارے گھر سونے پڑے ہوئے ہیں. اللہ فرماتے وما ہی بے عورا, یہ سونے نہیں ان کے گھر, یہ تو یہاں سے جان بچانا چاہتے. یہ تصویر کہلاتی کہ بہانے سکھانا, بہانے سکھانا تاکہ قبضے میں نہ آئے. یہ شیطان کی طرف سے, اس لیے کہا کہ مخلص رہو, مخلص رہو, بہانے نہ بناؤ, سچے رہو اور سچوں کے ساتھ رہو. بہانے بناؤ گے تو ڈرایا ہے کہ کوئی بہانہ نہ بناوے, اگر بہانہ بنائے گا تو وہ بہانہ سچ مچ ہو جائے گا کہ میری طبیعت اچھی نہیں ہے, میں بیمار ہوں, میرے گھر میں سے اچھی نہیں ہے, وہ بیمار. یہ بہانہ, جب اگر بہانے بناؤ گے, حضور نے بنایا تو وہ بہانے سچے ہو جائیں گے. اللہ قدرت والا ہے. لا تمرضوا فتمرضوا, جان بوجھ کے بیمار نہ بنو ورنہ سچ مچ بیمار ہو جاؤ گے. اللہ قدرت والا ہے. یہ باتیں سکھائی ہیں کیوں؟ تاکہ اللہ کے سامنے چوکس کے رہیں, اللہ کے سامنے صاف ستھرے رہیں, اللہ کے سامنے سچے رہیں. یہ دین سچا ہے, یہ دین سچا ہے, یہ دین حق ہے. قیامت کا دین بھی حق ہے, دین بھی حق ہے, قیامت کا دین بھی حق ہے. اس لیے جو حق پر رہے گا, سچائی پر رہے گا, اس کو فائدہ ہوگا. ہاں یوم ينفع الصادقین صدقهم, قیامت میں یہ کہا جائے گا کہ ہاں یوم, یہ وہ دین ہے جو سچوں کو سچائی نفع دے گی. بس اس لیے تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ کے معاملے میں صاف ستھرے رہو, اپنی زندگی صاف ستھری رکھو. اپنی زندگی, ہم کو حکم ہے کہ اپنی زندگیوں کو صاف ستھری رکھو. اللہم انی اسألک عیشتا نقیہ, دعا مانگی, دعا مانگی کیا, دعا سکھائی ہے, دعا سکھائی ہے کہ اللہم انی اسألک عیشتا نقیہ, اے اللہ میں آپ سے صاف ستھری زندگی مانگتا ہوں, کہ میں کسی کے گناہوں میں, کسی کے حق میں ملوث نہ ہوں, میں اللہ کے حق میں بھی اور اسے گناہوں میں بھی ملوث نہ رہوں, میں اپنے نفس کی شرارتوں میں بھی ملوث نہ رہوں. صاف زندگی, اللہم انی اسألک عیشتا نقیہ, کہ اللہ مجھے صاف ستھری زندگی دے. کتنی زبردست بات مانگی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو صاف ستھری تھی, وہ تو اللہ کے پیارے بندے ہیں, وہ سب سے پیارے بندے ہیں, وہاں تو کوئی بات ہی نہیں ہے. پھر دعا کس لیے مانگی ہے؟ یہ دعا اس لیے مانگی ہے کہ اپنی امت کو یہ سبق دینا ہے. معلم الناس الخیر, اللہ کا نبی لوگوں کو خیر کی بات سکھانے والا ہے. وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ہمارا نبی تمہیں وہ باتیں سکھائے گا جو تم نہیں جانتے ہو دنیا بھر کی باتیں تم جانتے ہو جانو جو باتیں ہم چاہتے ہیں اللہ کہتے ہیں جو باتوں سے ہم راضی ہوتے ہیں جن باتوں سے ہم ناراض ہیں وہ تو ہمارا نبی سکھائے گا اس لیے وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ہمارا نبی تمہیں وہ باتیں سکھائے گا جو تم نہیں جانتے ہو دنیا بھر کی باتیں تم جانو دنیا کے حالات کو جانو دنیا کے حادثات کو جانو جانو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے ہاں وہ باتیں جاننی ہے کہ جس کا نفع ان باتوں کا جاننا جس کا کوئی نفع نہیں کوئی نقصان نہیں ایک مرتبہ حدیثوں میں کہ بہت لوگ جمع ہوئے خود نے کہا یہ مجمع کیسا ہے یہ مجمع کیوں جمع ہوا ہے عرض کیا کہ ایک آدمی ہے کہ کون آدمی ہے کہ علامہ وہ علامہ یعنی بہت جاننے والا آدمی اس کے گھر لوگ جمع ہوئے علامہ کیا ہوا کیا مطلب ہے علامہ یعنی نسابہ کہ ایک آدمی ہے جو خاندانوں کے نسب نامے جانتا ہے چونکہ عرب قبائل ہیں باپ دادا اور دادا دادا اوپر تک ان کی سلسلے چلے جاتے ہیں ہمارے ہاں تو یہ سلسلے نہیں ہیں ان کے ہاں اوپر تک سلسلے جاتے ہیں یہ فلانا قبیلہ ان کا یہ دادا ان کا یہ دادا اور یہ ان کے شاخ سے نسب کہ نسب یہ تو نسب جاننے والا بہت بڑا عالم ہے تو لوگوں کو نسب بتاتا ہے کہ تم فلاں خاندان ہو تمہاری فلاں شاخ ہے تمہاری شاخ فلاں جگہ جا کے ملتی ہے وغیرہ کہ علامہ ہے یعنی اس کو لوگوں کے نسب اور خاندانوں کا علم حضور نے ایک بات فرمائی یہ بات سن کر ذاک علم لا ينفع وجہل لا يضر ذاک علم لا ينفع وجہل لا يضر آج لوگ اسی میں مبتلا ہے فرمایا یہ وہ علم ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں اور اگر اس علم سے کوئی جاہل رہے تو کوئی نقصان نہیں کہ فلانا خاندان ہے ان کا وہ سلسلہ وہاں تک جاتا ہے اور یہ ان کا یہ فلاں شاہ ملتا ہے اگر یہ نبی جانا تو کیا نقصان ہے اور جان لیا تو کیا فائدہ ہے آج جتنی باتیں دنیا میں وہی اسی قسم کی ہے ذاک علم لا ينفع وجہل لا يضر کہ یہ وہ باتیں ہیں کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور نہ جانے تو کوئی نقصان نہیں ہے یہ غیر ضروری تو یہ کوئی علم نہیں ہے جو بات ہاں لوگ اسی میں مبتلا ہیں ذاک علم لا ينفع وجہل لا يضر کہ اگر ان سے بے خبر بھی رہو تو کوئی نقصان نہیں ہوگا تو باخبر بھی ہو گئے تو کوئی نفع نہیں ہے بہت بڑی بات کہی ہاں جس علم کا نفع ہو یا اس کے نہ جاننے کا نقصان ہو وہ ضرور ہونا چاہیے ہمارے ہاں جو علم و ذکر ہے وہ اسی یہ مطلب ہے اس کا کہ علم و ذکر کے ساتھ زندگی گزارو ہاں علم و ذکر کے ساتھ زندگی گزارو کہ علم و ذکر جو ہے وہ تو دینی زندگی کے دو پہیے ہیں اس کے بغیر دینی زندگی بنے گی نہیں چلے گی نہیں کہ دین کا علم بھی نہیں ہے اور دین کے علم کا عمل بھی نہیں ہے تو کیا رہ گیا کہ جہالت ہاں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو میرے دوستو جہالت میں سے نکالا ہے غفلت میں سے نکالا ہے علم و ذکر کہ علم کے مقابلے میں جہالت ہوتی ہے اور ذکر کے مقابلے میں غفلت ہوتی ہے کہ غفلت میں نہیں ذکر میں جہالت میں نہیں علم میں تاکہ دین کا علم آوے دین کا سیکھنا سکھانا آوے تاکہ جو حقوق ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں دنیا میں وہ حقوق کی ہم کو خبر ہو جائے حقوق عائد ہوتے ہیں آداب ہیں تو آداب کے لحاظ سے حقوق عائد ہوتے کہ بھائی داہنا کے داہنے کو پیدا کرو اچھے کاموں کے لیے داہنا پہلے ہوگا ویسے کاموں کے لیے بایاں پہلے ہوگا کہ جوتا اتارنا ہے تو بایاں پہلے ہوگا مسجد میں سے نکلنا ہے اسی میں سے نکلنا ہے دونوں میں فرق ہے دائیں بائیں. یہ کیا ہوا کہ یہ ہر جگہ کا حق ہے. مشرق تاجر کی چیز ہے, اس لیے اس کی ابتدا دائیں سے ہوگی. دوسری چیز تاجر کے قابل نہیں ہے, نفرت کے قابل ہے, تو اس کی ابتدا کہ بائیں سے ہوگی. یہ حقوق بیت بار آداب کے کسی مذہب میں نہیں ہے. ہمارے مذہب میں ہمارے دین میں اس لیے دین سیکھنا ضروری ہے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے آدمی ہیں, بڑے صحابی ہیں. انہوں نے پہلے نبیوں کا زمانہ, عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بھی پایا, ہمارے نبی کا زمانہ بھی پایا. بڑی لمبی عمر پائی, 250 سال کی عمر پائی. چلتے چلتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے. تو ان کو ایک غیر نے یہ حضرت ایک بات دیا بطور تانا کے گئے کہ تمہارا نبی اچھا ہے, کہ تم کو اس کے الفاظ ہیں کہ تم کو ہگنا متنا سکھاتا ہے. یہ کہا ان کے اس کے الفاظ ہیں, جو حدیث میں یہ الفاظ. وہ تو بڑے آدمی تھے. اس نے کہا ہاں ہاں ہمارا نبی ہم کو سکھاتا ہے کہ قبلے کی طرف منہ کر کے اس سے جانے کیا جائے گا, قبلے کی طرف پیٹ کر کے ان سے جانے کیا جائے گا. یہ ہمارا نبی ہم کو سکھاتا ہے. کھڑے ہو کے نہیں کیا جائے گا, یہ ہمارا نبی ہم کو سکھاتا ہے. تو کیا جانے کہ جانور بیٹھ کر کبھی پیشاب نہیں کرتا. جی ہاں, وہ جو کھڑے ہو کر کرتے ہر جانور. ہم کو الگ کیا ہے. یہ اسے کہا کہ تو کیا جانے. وہ تو تانا دے رہا تھا, انہوں نے تعلیم دی. ہمارے نبی نے سکھایا, ہمارے نبی نے سکھایا, نبی نے سکھا. بھائی اور معلوم کہ کون ہوتا عالم ہوں. ہمارا نبی تمہیں وہ باتیں سکھائے گا جو تم نہیں جانتے ہو. وہ صحیح بات ہے, ہم کچھ بھی نہیں جانتے. اور عرب جو تھے وہ تو کچھ بھی نہیں جانتے تھے. ہاں وہ تو جنگلوں میں رہتے تھے, مونٹ چلاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی وجہ سے ان کو کہاں سے کام پہنچا دیا. اس نے کہا وہ جو علم حکم معلوم تکن ہوتا علم, ہمارا نبی تمہیں وہ باتیں سکھائے گا جو تم نہیں جانتے. اس نے تم کو جہالت میں سے نکالے گا اور زندگی کی ذمہ داریاں سمجھائے گا. زندگی کی ذمہ داریاں سمجھائے گا کہ زندگی کی یہ یہ ذمہ داریاں ہیں. انفرادی ذمہ داری یہ ہے, اجتماعی ذمہ داری یہ ہے. ہاں یہ ذمہ داریاں سکھائے گا, اس لیے کہ دنیا ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی جگہ ہے. اور اللہ کا دستور ہے کہ جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی اتنی مدد ملے گی. قاعدہ ہے کہ جتنی بندہ ذمہ داری پوری کرے گا اتنی خدا مدد کرے گا. المعونۃ علی قدر المعونۃ, کہ اللہ کی مدد اتنی آئے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی. کہ دنیا ہے ہی ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی جگہ, اس لیے ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے دین سیکھنا ہے. ہاں دین سیکھنا ہے تاکہ زندگی کی ذمہ داریاں پوری ہو جاوے, پھر اس کے بعد آخرت کے انعامات ذمہ داریوں کے بعد. اور وہ اصل ہے, وہ اصل ہے کہ یہاں سے ذمہ داریاں پوری ہوئی ہے اور وہاں سے اس کے اجر و انعامات اور اس کے بدلے دیے جائیں گے. ہاں اور بدلہ ہمیشہ کے لیے دیا جائے گا. بدلہ ملے گا اور بڑا بدلہ ملے گا, بڑا بدلہ ملے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو آخرت پسند ہے. جب کوئی بندہ آخرت پسند کرتا ہے تو اس بندے کو اللہ تعالیٰ آخرت بڑا چڑھا کر دیتے ہیں. دنیا مقدر کی دیتے ہیں, عمر مقدر کی دیتے ہیں, لیکن آخرت بڑا چڑھا کر دیتے ہیں. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا, اگر ایک بھی نیکی ہوگی اللہ کہتے ہیں تو ہم اللہ اس کو بڑھا دے گا. جیسے گوٹلی کو بڑھا کر درخت بنا دیتے ہیں اور وہ درخت ہر سال پھل دیتا ہے. وہ تھی ایک گوٹلی آم کی یا کھجور کی, وہ گوٹلی کو بڑھا کر درخت بنایا اور درخت ہر سال آم دیتا ہے. ایسی آخرت ہے کہ ایک نیکی تھی اور ایک نیکی کا بدلہ کے بڑھتا ہی چلا جائے گا. یہ آخرت کہ وہ تو بڑا بڑا کر دینے کے لیے ہے. فَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا, کہ ہماری طرف سے بڑا بدلہ بنا کر کے دیں گے. جس بدلے کو اللہ بڑا کہے وہ کون, وہ کیا کہہ سکتے ہیں بڑا بدلہ, تو اللہ جیسے بڑے ہیں ان کے بدلے بھی بڑے بڑے ہو. یہ ترغیب دی ہے, یہ شوق دلایا ہے تاکہ ذمہ داریاں پوری کی جائیں. تو ہم ذمہ داریوں کے پورا کرنے والے ہیں. ہاں, ہمارے اوپر ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہیں, دینی ذمہ داریاں, دنیاوی ذمہ داریاں, ایک دوسرے کے حقوق کے ذمہ داریاں. ان ذمہ داریوں کو سمجھنے کے لیے دین آیا ہے. دین کی ذمہ داری دو قسم کی ہے. ایک قسم دین کی ذمہ داری کی یہ ہے کہ اپنی ذات سے اپنے دین پر استقامت پیدا کی جائے, کہ اپنے آپ کو اپنے دین کا پابند کرو. یہ ہر آدمی کی طرف یہ بات جاتی ہے, ہر آدمی اپنی انفرادی طور پر اپنے آپ کو اپنے دین کا پابند کرے. یہ حکم ہے, نبی کو بھی حکم ہے کہ نبی اپنے آپ کو پابند کرو. فاستقم کما امرت ومن تاب معك, اے نبی اپنے آپ کو پابند کرو. وہ تو ہیں ہی پابند, لیکن تعلیم دے رہے ہیں کہ پابندی اصل ہے, آزادی اصل نہیں ہے. آزادی فساد ہے, آزادی میں فساد ہے, اور پابندی کے نتائج اچھے ہوتے ہیں. تیسرے کہا کہ اپنے آپ کو پابند کرو, نبی اپنے آپ کو پابند کرو. اور جو آپ پر ایمان لائے ہیں ساری دنیا میں, ایمان والے کہ کفر سے گناہوں سے توبہ کر کے آپ کی طرف آئے ہیں, وہ بھی اپنے آپ کو پابند کرے. پابندی کا حکم سب پر لگا, پابندی کا حکم سب پر لگا. اس لیے کہ دنیا ہے عمل کرنے کی جگہ, دار العمل ہے. پابندی نہیں ہوگی تو عمل کیسے ہوگا؟ اس لیے اس دعوت اور محنت کے ذریعے سے اپنے آپ کو اپنا پابند کرنا ہے. آزادی کی جگہ جنت ہے, آزادی کی جگہ جنت ہے. دنیا کو جیل خانہ بتایا کہ دنیا مومن کے لیے ایسی ہے جیسے جیل. جیل میں پابندیاں ہوتی ہیں, تکلیفیں ہوتی ہیں. اس لیے مومن کی زندگی جیل کی. جس طرح جیل میں پابندیاں ہیں, تکلیفیں ہیں, ایسے یہاں بھی ہوگی. پھر یہاں سے آزاد ہو جائیں گے, جیسے جیل میں سے چھوٹ کے گھر چلے گئے, یہاں سے آزاد ہو کر جنت میں چلے جائیں گے. پھر کوئی پابندی نہیں, جو چاہو گے وہ ملے گا. ہاں, ایک مدت ہے بس. تو میں نے کہا یہی اس بات پر ہے کہ زندگی ذمہ داریوں کا نام ہے. ایک استقامت کی ذمہ داری ہے, دوسری ذمہ داری ہمارے اوپر نصرت کی ہے. نصرت کی ذمہ داری ہے. نصرت یعنی ہم اللہ تعالی کے دین کے مددگار بنے. حکم ہے ہم کو کہ اپنے دین کے مددگار رہو, اپنے دین کے مددگار رہو. کونوا انصار اللہ, اے ایمان والو اپنے دین کے مددگار رہو. ایک اپنے دین کے پابند رہو, ایک اپنے دین کے مددگار رہو. دو حکم. پابندی میں جو اللہ کے فرائض ہیں ایمان کے ساتھ, کہ اس کی پابندی ہوگی. ایمان کہ ایمان کو ایمان میں قوت لانا, یہ ضروری ہے کہ ایمان میں قوت آوے. ایمان میں ایمان کی محنت سے قوت آتی ہے, کہ ایمان کی محنت کرو تاکہ ایمان میں قوت آوے. ایمان میں قوت آئے تو کیا نتیجہ ہوگا؟ کہ ایمان میں قوت آئے گی تو حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہوگی, فرائض کو ادا کرنے کی طاقت پیدا ہوگی, دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی طاقت پیدا ہوگی. ایمان کی طاقت کے یہ ثمرات ہیں, یہ ثمرات ہیں کہ ایمان میں طاقت آئی کہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے, اللہ مجھ سے حساب لے گا, اللہ نے مجھ پر ذمہ داری ہے. ثواب اور عذاب اللہ کے فیصلے سے ہوگا اور ناپ تول کے ہوگا. تو جب یہ بات آئے گی تو زندگی ذمہ داریوں کا, تو یہ زندگی حقوق ادا کرنے پر قائم کرے گی کہ فرائض ادا ہو جائیں گے. فرائض کے ادا کرنے کی طاقت آئے گی. نماز, روزہ, زکات, حج, حلال کھانا, حلال کمانا, حلال پہننا, حلال اوڑھنا, یہ جو ہے اور آرام سے بچنا, یہ طاقت پیدا ہوتی ہے. ایمان کی محنت سے یہ طاقت پیدا ہوتی ہے. ایک دم اللہ نے حرام چیزوں کو حرام نہیں بنایا, بتایا کہ شراب حرام ہے, ایک دم نہیں بتایا, بلکہ لوگوں میں جب ایمان کی طاقت بڑھائی محنتوں سے, مجاہدوں سے, تعلیم سے, تو پھر احکام آئے کہ یہ حرام ہے, یہ حرام ہے, یہ حرام ہے, تو چھوٹ گئے. تو محنت سے یہ طاقت پیدا ہوتی ہے کہ حرام سے بچا جائے گا اور فرائض کو اور حقوق کو ادا کیا جائے گا. فرائض کو اور حقوق کو ادا کیا جائے گا, یہ اس طاقت کا نتیجہ ہوتا ہے. جب ایمان میں طاقت آئی کہ اللہ نے کوشش فرض کی ہے کہ اس کو ادا کریں گے, اس کو ادا کریں گے, ایسے دوسروں کے حقوق ہیں کہ وہ ادا کیے جائیں گے, وہ ادا ہو جائیں گے. ایمان کی طاقت کا یہ ثمرہ ہوتا ہے. اس لیے ایک ذمہ داری ہے کہ اپنے ایمان میں طاقت پیدا کی جائے. ایمان کی محنت سے ایمان میں طاقت آتی ہے, ایمان کی محنت چھوٹ جاتی ہے تو ایمان میں کمزوری آتی ہے, تیری حقوق ادا کرنے میں کوتاہیاں اور کمزوریاں ہوگی. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, اس آیت میں اسی کی طرف رہبری ہے کہ جو ہمارے راستوں کی محنت کریں گے ہم ان کو اپنے راستوں کی طرف رہبری دیں گے. سبل اللہ کے راستے, اللہ کے راستے سے مراد وہ اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, کہ ان کو نیک اعمالوں کی طرف رہبری کی جائے گی. تو محنت کے ذریعے سے نیک اعمالوں کی طرف رہبری ہوگی. ہاں, اگر یہ چھوٹ جائے گی تو پھر نیک اعمالوں میں کوتاہیاں ہوگی. اس لیے ایک تو یہ اپنے اندر پیدا کرنی ہے اور اپنے دین کی نصرت کرنی ہے کہ اپنے دین کے مددگار بنو. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے لیے انصار مدینہ کو تیار کیا, کیونکہ نبی کو اپنی مدد کی ضرورت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی گلیوں میں پھرتے تھے, لوگوں کو دعوت دیتے تھے, مین سورونی, کون ہے جو میرا مددگار بنے, کون ہے جو میرا ساتھ دے, یہ کرتے تھے. تو کوئی نہیں ہوتا تھا. لوگ جو طاقتور تھے وہ تو مانتے نہیں تھے, جو کمزور تھے وہ ڈرتے تھے, وہ چپکے چپکے ایمان لاتے تھے. تو گویا ایک بے کسی تھی آپ کے اوپر, بے کسی, کہ جو طاقت والے تھے وہ دھیان نہیں دیتے تھے. ایسا چیز فرماتی تھی کہ جب قریش نے اور ان طاقت والوں نے آپ کی طرف دھیان نہیں دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بجائے مدینے سے لوگ لائے. کہ مدینے کے لوگ آئے, ان کو نہیں معلوم تھا آپ کا کام, وہ تو آئے تھے حج کے مجمع میں. لوگ آتے تھے حج میں, اس زمانے میں جاہلیت کا حج کرتے تھے, تو حج کے مجمع میں آئے. حج کے مجمع میں رات میں آپ سے ملاقات ہو گئی, چونکہ حج کی راتیں چاندنی ہوتی ہے, لائٹ تو تھی نہیں اس زمانے میں, لیکن حج کی جو راتیں ہیں 10, 11, 12, 13 یہ تو چاندنی راتیں ہوتی ہیں. تو چاندنی رات میں آپ سے ملاقات ہوئی, تعارف ہوا کہ اللہ کا نبی ہے اور دعوت ہے, ان کو آپ نے دعوت دی, اپنا کام سمجھایا, اپنا مقصد سمجھایا. تو وہ کہنا کہ ہاں یہ باتیں تو ہم نے یہودیوں سے سن رکھی تھی, پڑوس میں یہودی رہتے تھے, کہ وہ کہتے تھے کہ آخری زمانے کا نبی آئے گا اور ہم ساتھ دیں گے, ہماری ترقی ہوگی وغیرہ وغیرہ, وہ باتیں کرتے تھے. تو وہ اپنی ترقی سوچیں, آپ کہنے لگے کہ وہ اپنی ترقی کریں, ہم اپنی ترقی کریں, اس لیے ہم ہی پہل کریں, یہودی پہل کریں, ہم پہل کریں. تو اپنی ترقی میں انہوں نے پہل کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قبول کر لی. یہاں سے انصار کا مسئلہ شروع ہوا, انصار کا مسئلہ شروع ہوا. فائشہ صدیقہ فرماتی تھی رضی اللہ عنہ کہ جب مکے والوں نے دھیان نہیں دیا, اللہ ان کو لایا. یہ اللہ کے دستور ہے کہ اگر تم نہیں مانو گے تو اللہ دوسروں کو لاوے گا اور ان سے کام کرائے گا اور تم کو پیچھے ہٹا دے گا. چنانچہ قریش کو پیچھے ہٹا دیا, قریش محروم ہو گئے, جو نہیں مانے وہ محروم ہو گئے قیامت تک, کہ ان کو محروم کیا اللہ تعالیٰ. کیوں کہ انہوں نے ناقدری کی ہے, انہوں نے ناقدری کی ہے تو ان کو محروم کیا. کہ ناقدری کرنے والے محروم رہتے ہیں, قدر کرنے والے آگے بڑھتے ہیں. تو انصار کو اللہ نے آگے بڑھایا ہے. پھر انصار آگے بڑھتے ہی چلے گئے, بڑھتے ہی چلے گئے, یہاں تک کہ انہوں نے اس کا تقاضا کیا کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں, ہم ساتھ دیں گے اور جیسا آپ ساتھ مانگیں گے ایسا ساتھ دیں گے, جیسا آپ ساتھ مانگیں گے ایسا ساتھ دیں گے, اپنے بال بچوں کی پرواہ کیے بغیر آپ کا ساتھ دیں گے. عباس ابن مطلب نے کہا کہ میرا بھتیجا ہے, ان کو لے جانا چاہتے ہو, معمولی بات نہیں ہے, اگر تمہارے اندر ہے دمخم تو لے جاؤ, نہیں تو ہمارے پاس چھوڑ دو. انہوں نے کہا کہ دمخم کی بات آپ کرتے ہو, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس نبی کی نصرت کے لیے, آپ کیا کیا شرطیں لگانا چاہتے ہیں, لگائیے جو شرطیں ہیں ہم پوری کریں. اس طرح اپنے اعمال کی ظاہر کی کہ یہ نبی جو شرط لگا ہم اس کے لیے تیار. نصرت کا مسئلہ ہے, چنانچہ انہوں نے نصرت کو ایسی نصرت کی کہ اپنی نصرت کو انہوں نے عیسیٰ تک پہنچایا, عیسیٰ تک پہنچایا. پیوشرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, عیسیٰ تک پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ضرورتوں کی, اپنی راحتوں کی کوئی پرواہ نہیں, کوئی پرواہ نہیں کہ راحت ہوگی, ضرورت پوری ہوگی, بھوک کچھ نہیں, کام ہونا. تو اپنی نصرت کو انہوں عیسیٰ تک پہنچا دیا, یعنی اپنی ضرورتیں پیچھے کر دی, اپنی راحتیں پیچھے کر دی, اور جو لوگ آئے تھے ان کی راحتیں, ان کی ضرورتیں اور دین کے جو تقاضے تھے وہ اس کو آگے کیا. اس لیے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا. مہاجرین سے تو اس لیے راضی ہو گیا کہ مہاجرین تو سب سے سچے ہیں کہ انہوں نے تو سب کچھ ان کا تو چھوٹ گیا, کہ مہاجرین تو غریب ہو گئے, فقرا, ہجرت اتنی ایسی کی کہ وہ غریب ہو گئے, نصرت ایسی کی کہ عیسیٰ تک پہنچائی کہ اپنی حاجتیں بھی نہیں دیکھی. اس لیے یہ دو طبقے ہو گئے, مہاجرین اور انصار. ان کو اللہ نے سچا کہا, یہ سچے. مہاجرین کو سورہ حشر کی آیتوں میں کہ جنہوں نے ہجرت کی اولئک ہم الصادقون, یہ سچے. اور ان کو کہ انہوں نے جان مال اللہ تعالی کے لیے لگائی ہے, تو یہ بھی سچے. یہ دونوں جماعتوں کو سچا بتایا. اور ساری دنیا کے مسلمان جو بعد میں آئیں گے ان کو حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرنا اور سچوں کے ساتھ رہنا. یہ سچے کون ہیں؟ یہ سچے وہ ہیں جنہوں نے اللہ تعالی کی بات پر اپنے آپ کو قائم کر دیا, نبی کے طریقے پر. پھر ان کے بعد وہ ہوں گے جو ان کے طریقے پر قائم ہو, پھر ان کے بعد وہ طریقے وہ ہوں گے جو ان کے طریقے پر قائم ہو. صادقین سچے, سچے وہ ہیں جو اپنے اگلے بزرگوں, اگلے والوں کے طریقوں پر قائم رہے, وہ سچے کہلاتے ہیں. تو مہاجرین اور انصار سب سے زیادہ سچے ہوئے, اور بعد میں آنے والی امت کو ان کے تابع کیا کہ ان کے جیسے رہو, کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ رہو. تو یہ حضرات سچے ثابت ہوئے اور ہم کو اس سچائی والے طریقے پر قائم رہنے کی دعوت دی. ان کی سچائی سے اللہ تعالی راضی ہو گیا. مہاجرین کی سچائی تو ظاہر ہے کہ انہوں نے کچھ, ان کا تو سب کچھ لٹ گیا. انصار کی سچائی کہ مہاجرین کی خدمت بھی کی اور اپنی دین کی نصرت بھی کی, دونوں, ان کی خدمت بھی کی اور ان کی نصرت بھی کی, اس لیے یہ سچے ثابت ہوئے. بلکہ مہاجرین کے مقابلے میں انصار کی خدمت اور انصار کی نصرت بہت آگے بڑھی تھی کہ انہوں نے کوئی حاجت مہاجرین کی باقی نہیں چھوڑی جو ادا نہ کیوں. گھر چاہیے تو گھر لے لو, بیوی چاہیے تو بیوی دینے کو تیار ہے. آپ کیسے سنتے ہیں ان کے راتے کے کہ دو بیوی ہے, ایک کو طلاق دوں گا. تو بیوی چاہیے تو بیوی لے لو, گھر چاہیے تو گھر لے لو, مال چاہیے تو مال لے لو, زمین چاہیے زمین ہاں ان کی زمین تھی باہر فقیر مت لے لو کسی بات میں پیچھے نہیں. پھر دین کے لیے تقاضے آئے اللہ کے راستے میں جانے کے جان مان لگانے کے اس میں انصار آگے ہو گئے کیونکہ وہ زیادہ تعداد میں بھی زیادہ تھے اور ان کی قربانیاں بڑی بڑی ہو گئی. جب ان کی قربانیاں بڑی بڑی ہو گئی تو مہاجرین نے حضور سے کہا یا رسول اللہ انصار آگے نکل گئے کہ کیوں کہ ہماری خدمت بھی کرتے ہیں ہمارے پرورش اور یہاں رہنے پینے کھانے پینے کا وہ بھی انتظام کر اللہ کے دین کے تقاضے آتے ہیں تو اس میں بھی آگے ہوتے ہیں. شہید بھی ان کے اتنے زیادہ ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں جاتے ہیں تو یہی مارے جاتے ہیں. ان کی شہادتیں زیادہ ہیں ان کی قربانیاں زیادہ ہیں تو یہ تو سب باتوں میں ہم سے آگے نکل جائیں گے. کہ ہمارا کیا ہوگا؟ دیکھو دو باتیں ہیں. ایک تو کوئی زیادہ کام کرے اس پر حسد آوے یہ تو حرام ہے کہ ایک آدمی ہمارے کام میں ہمارا ساتھی ترقی کر رہا ہے آگے بڑھ رہا ہے اس کی سوچ سمجھ بھی ترقی کر رہی ہے تو ایک تو یہ ہے کہ اس سے حسد جیسے شیطان کو آدم علیہ السلام پر حسد آیا. ہاں نہ کہ آدم علیہ السلام تو آدم علیہ السلام تھے اللہ کے پسندیدہ بندے تھے ان میں تو وہ ساری باتیں تھیں جو اللہ کو پسند آئے کیونکہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پسند کیا تھا ان اللہ اصطفیٰ آدم کہ آدم کو تو اللہ نے پسند کر کے اپنا نبی بنایا تھا تو جن کو اللہ پسند کرے اس میں کیا پوچھنا. لیکن بجائے اس کے کو آدم علیہ السلام کی قدر کرتا اس کو آدم علیہ السلام پر حسد آیا. یہ طبیعت ہوتی ہے کہ یہ کیوں آگے بڑھے اس کا کیوں مرتبہ بڑا ہو اس کے کیوں موقع ملے. ایک تو بعتبار حسد کے اور ایک ہے بعتبار رشک کے. رشک کہ یا اللہ جس طرح یہ آگے بڑھ رہا ہے اور یہ آگے جا رہا ہے میں بھی جاؤں. حسد والا ہمیشہ شکایتیں کرتا رہتا ہے اس کو خرابیاں اور نقص نظر آتا ہے. ہاں آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی شیطان کہتا ہے کہ میں نے اس کو دیکھا ہے آدم کو دیکھا ہے کہ آدم کیسا ہے کہ بہکو ہے وہ کہتا ہے کہ بہکو ہے یعنی آدم کے اولاد کو کوئی اگر بہکائے گا تو بہک جائیں گے. بات تو اس کی ٹھیک ہے کیونکہ ہم بہک جاتے ہیں کمزور ہیں دھوکے میں آ جاتے ہیں تو اس کو یہی بات ملی ہماری کمزوری ملی. یہ نہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے خلیفہ بنایا ہے نبی بنایا ہے ان کے کمالات ہیں تو جب نگاہ بدل جاتی ہے حسد کی تو خرابیاں نظر آتی ہیں کمزوریاں نظر آتی ہیں. اس نے کہا کہ نگاہ بدلو. ہاں حسد کے بجائے ہمدردی کرو. اسلام میں ہمدردی کا حکم ہے حسد حرام ہے. الدین النصیحہ دین کیا چیز ہے؟ کہ دین تو ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنے کا نام ہے کہ ان کا بھلا ہو جاوے اس کی ترقی ہو جاوے یہ نقصان سے بچ جاوے یہ کرو یہ ہمدردی کہلاتی. تو ہمدردی واجب ہے حسد حرام ہے کہ اس کی طرف کی دیکھ کر اندر جلن پیدا ہو جائے ان کے پاس پیدا ہو جاوے اور شکایتیں پیدا ہو جاوے یہ بات غلط ہے کہ وہ اپنے اور یہ ان لوگوں کے اندر پیدا ہو جائے جو اپنے اندر کچھ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں ان میں یہ باتیں پیدا ہوتی ہیں. تو شیطان بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا اسے اس میں یہ بات پیدا ہوئی کہ آدم کو یہ کیوں ملے مجھے کیوں نہ ملے. کہتے ہیں ہمارے ہاں یہ بات نہیں ہے بلکہ اگر کسی کی ترقی ہو رہی ہے تو اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کو اور ترقی دے اس کی ترقی میں زوال نہ آوے اس کو اور ترقی دے. جس کو رشک کہتے ہیں رشک کہ اللہ اس کو دے رہا ہے اللہ مجھے بھی دے حسد نہیں تو مہاجرین نے انصار کے بارے میں یہ کہا کہ انصار تو بہت ترقی کر رہے ہیں, اللہ کے ہاں سے بڑے بڑے انعام پائیں گے, ہمارا کیا ہوگا, ہمیں اللہ کے ایسا کیا ملے گا؟ کیوں کہ قربانیاں ان کی زیادہ, تعداد ان کی زیادہ, شہداء ان کے زیادہ, خدمت ان کی زیادہ, یہ تو سب باتوں میں زیادہ ہے. ہم تو ویسے ہی تھوڑے ہیں, مکے سے آئے ہوئے ہیں, ان کو جو اجر و انعام ملے گا وہ زیادہ ہوگا, یہ فکر لگی, یہ فکر اچھی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بتایا کہ ایسا نہیں ہے, جو کچھ ان کو ملتا ہے اور جو کچھ ان کو ملنے والا ہے تم کو بھی مل سکتا ہے, لیکن دو شرطوں کے ساتھ, دو شرطوں کے ساتھ. ایک شرط یہ ہے کہ تم ان کی قدر کرو, انصار کی قدر کرو. حدیث میں ثنا کا لفظ ہے کہ ان کی تعریف کرو, ان کی قدر کرو, یہ نہیں کہ ان کے ساتھ حسد کرو, ان کو گراؤ, نہ ان کی قدر کرو. یہ اصول ہے کہ کوئی ہمارا آدمی بڑھ رہا ہے, کوئی ہمارا طبقہ بڑھ رہا ہے تو ہم ان کی قدر کریں کہ ماشاء اللہ انہوں نے ترقی کی ہے, انہوں نے یہ کام کیا ہے, انہوں نے یہ کام کیا ہے, کہ ان کی قدر کرو, ان کی قدر کرو اور ان کی تعریف کرو اور ان کے لیے دعا مانگو کہ اللہ ان کو ثابت قدم رکھے, اللہ ان کی حفاظت کرے, اللہ ان کو آگے بڑھاوے. جب تم یہ کرو گے تو جو اجر و انعام اللہ انصار کو دے رہا ہے وہ تم کو بھی دے گا. اور اگر حسد کیا ہے تو حسد کرنے والوں کی نیکیاں تو غارت ہو جاتی ہے, ملنے کی بات تو الگ رہی ہے کہ حسد کرنے سے تو نیکیاں غارت ہو جاتی ہے. ہاں تو ہم کو رشک سکھایا ایک دوسرے سے آگے بڑھو, اور یہ سکھایا کہ ایک دوسرے سے اچھا گمان رکھو. دعوت کے محاسن ہیں, یعنی دعوت میں خوبیاں ہیں. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ, کہ اس سے زیادہ اچھی بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلا رہا. تو بات میں بھی اچھائی ہے, کام میں بھی اچھائی ہے, کہ دعوت کی کیا اچھائیاں ہیں, دعوت کی کیا خوبیاں ہیں. کہ دعوت میں بہت خوبیاں ہیں, یعنی بہت خوبیاں ہونی چاہیے. کیا خوبی؟ کہ دعوت کی ایک خوبی یہ ہے کہ دعوت والے کی نیت میں اخلاص ہونا چاہیے, اپنی برتری, اپنا مفاد, اپنی غرض کچھ نہیں, اللہ اور آخرت یہ سامنے ہو. حسن نیت دعوت کی خوبیوں میں سے ایک کہ حسن نیت, کہ نیت کی اچھائی, کہ نیت یہ ہے کہ اللہ کا دین چمک جائے, اللہ کا دین پھیل جائے, ایمان والوں کا بھلا ہو جائے. یہ ہمارا وقت اچھی نیت, اور کوئی نیت نہیں, میری آخرت بن جائے, دین کا کام ہو جائے. کہ دعوت کے محاسن اور دعوت کی خوبیوں میں سے پہلی خوبی جو ہونی چاہیے وہ کیا, کہ اپنی نیت کو صحیح کرو. کہ کیوں کام کر, نیت وجہ عمل کو کہتے ہیں, کہ یہ عمل کیوں کیا جا رہا ہے, یہ کیوں کے جواب میں جو آ گئے وہ نیت. ایک آدمی اٹھ کے جا رہا ہے, بھائی کیا کہاں جا رہا ہے, کہ پانی پینے جا رہا ہوں. تو پانی پینا اس کی نیت ہے جو حرکت میں لائی جائے اس کو. نیت وجہ عمل کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ کام کیوں کر رہے ہو, کہ کیوں جا رہے ہو, کہ پانی پینے جا رہا ہوں. تو پانی پینے کا ارادہ یہ نیت اس کی. ایسے بھائی کیوں ہے, دین کا کام کیوں کر رہے ہو, کیا وجہ ہے, کون سی وجہ حرکت میں لائی ہے, کہ بھائی کہ ہم کو اللہ اور آخرت حرکت میں آئے, اللہ اور آخرت کے لیے کر رہے ہیں. ہاں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ, صحابہ کے بارے میں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو دیکھتے ہو, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو کیا دیکھ, کیسا دیکھتے ہو, نہیں دیکھتے ہو تو اللہ کے دن میں دکھاؤں. براہم رکعا سجدا, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو دیکھو گے تم رکو کرنے والے، سجدہ کرنے والے، ہاں یہ صفت بتائی کہ دعوت کی تاثیر میں سے ہے عبادت کی کثرت، کہ جب دعوت دینے والا تو عبادت کی دعوت ہے ہماری، تو ہم حکومت کی دعوت نہیں دیتے ہیں، مالداری کی دعوت نہیں دیتے ہیں، عہدے داری کی دعوت نہیں، اللہ کی طرف دعوت، اور اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو دعوت کی مشغولی کی وجہ سے عبادت کی مشغولی بڑھ جانی چاہیے، یہ نتیجہ ہے. یہ نہیں کہا گیا انفرادیت کہ انفرادیت کی تقویت کے لیے ہی اجتماعیت ہوتی ہے، ہاں یہ بھی سمجھنے کی بات ہے، جتنی اجتماعیتیں ہیں وہ انفراد کی تقویت کے لیے ہوتی ہے، جتنی کمپنیاں بنتی ہیں دنیا میں کمانے کی، تو ہر کمپنی کا ممبر اپنی مالداری چاہنے کے لیے کمپنی میں شریک ہوا ہے، تو ہوگی کمپنی لیکن افراد ہوں گے مالدار، تو جتنی اجتماعیتیں ہیں میرے دوستوں وہ انفرادیت کو طاقت دینے کے لیے، جیسے ہم جماعت کی نماز پڑھیں گے تو ایک ایک نمازی کو 47 درجے کی نمازیں ملے گی، جماعت سے نہیں پڑھیں گے تو دلیں ملے گی، تو جو اجتماعیتیں ہوتی ہیں وہ انفرادیت کو طاقت دیتی ہے، انفرادیت کو ترقی دیتی ہے. ہاں اگر فساد پر جمع ہو جائیں گے تو وہ فساد بہت کریں گے، کیوں کہ وہ جمع ہو گئے ہیں فساد پر، ایسے صلاح اور فلاح پر جمع ہو جائیں گے تو ان کی اجتماعیت کی وجہ سے صلاح اور فلاح بڑھ جائے گی. تو جتنی اجتماعیتیں ہیں وہ انفرادیت کو طاقت دیتی ہے، تو ہم کو اس کام پر جمع کیا ہے. تو میں نے وہ صحابہ کی بات کہہ رہا کہ صحابہ کہ تراہم رکعاً سجداً، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو تم دیکھو گے تو کیسے دیکھو گے، کہ رکو کرنے والے پائیں گے، سجدہ کرنے والے پائیں گے، یعنی عبادت کا ان میں انہماک ہے، ان میں عبادت کی کثرت ہے، رکو اور سجدے کا نام لیا ہے، رکو اور سجدے کا نام لیا ہے. تراہم رکعاً سجداً، کیا آپ ان کو رکو میں سجدوں میں پاؤ، اس لیے کہ رکو اور سجدہ یہ نماز کے دو امتیازی ارکان ہیں، رکو اور سجدہ نماز کے ارکانوں میں سے یہ امتیازی رکن ہے، رکو اور سجدہ نمازوں کے علاوہ کسی عبادت میں نہیں ہے، کسی عبادت میں نہیں ہے، رکو سجدہ نماز میں ہے، اللہ کی عبادت، اللہ کی عظمت کے سامنے جھک جانا آخر تک امتیاز ہے رکو اور سجدہ، اس لیے اس کا ذکر ہوا ہے. واللہ اعلم کہ آپ اصحاب محمد کو رکو سجدوں میں پاؤ گے، یعنی کثرت سے عبادت کرنے والے پاؤں گے، ان کو جو ملی ہے چیزیں اور ان کو جو ذمہ داریاں ملی ہیں، ان ذمہ داریوں کے پورا کرنے کے نتیجے میں ان کے اندر ایک بات، یہ بات پیدا ہوئی کہ کثرت سے اللہ کی عبادت کرنے والے. حضرت علی فرماتے تھے کہ ان پر سجدوں کے نشانات کے ایسے نشانات ہیں جیسے بکریوں کے گھٹنوں پر ہوتے ہیں، بکری کا گھٹنا دیکھنا وہ گس گس کے سخت ہو جاتا ہے، کہیں پر رکو سجدوں کے نشانات ایسے ہو گئے جیسے بکری کے گھٹنے، کیوں کہ کثرت سے عبادت کرنے والے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم رکن سجدہ یہ خاص امتیاز ہے کہ دعوت کی محنت کی وجہ سے عبادت کا ذوق شوق پیدا ہوتا ہے، اللہ کی طرف رجوع ہو جاتا ہے دل کہ اللہ میں مشغول ہو جاؤں، اللہ میں لگ جاؤں، اللہ کی عبادت میں لگ جاؤں. یہ تاثیر ہے اس کی. تراہم رکعاً سجداً، آپ ان کو رکو کرنے والے پاؤ گے، سجدہ کرنے والے پاؤ گے. اور کیا چاہتے ہیں کہ یبتغون فضلاً من اللہ ورضوانا، کہ وہ اللہ کے فضل کو چاہتے ہیں، اللہ کے فضل کو چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پر فضل کر دے، کیونکہ حق تو ادا ہوگا نہیں، اس لیے اللہ کا فضل نہ دے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی فضل سے ہمارا کام بنا دے اور کام کو قبول فرما دے، تیرا حق تو ادا ہوگا نہیں. اس لیے اجر نہیں مانگ رہے، فضل مانگ رہے، بدلہ نہیں مانگ رہے، مزدور تو بدلہ مانگتا ہے، کہ ہم بدلہ نہیں مانگ سکتے، ہم تو فضل مانگتے ہیں،
کہ ہمارے اوپر فضل نہ اس لیے کہ جو ہم نے کیا ہے وہ بھی تو اللہ کی توفیق سے کیا ہے اللہ کی طاقت سے کیا ہے ہمارے پاس کیا ہے جو کچھ ملا ہے تو اللہ کی طرف سے ملا ہے دین بھی اللہ کی طرف سے ملا توفیق بھی اللہ کی طرف سے ملی آسانی بھی اللہ کی طرف سے ملی تو ہمارا تو کچھ ہے نہیں اور جو کیا ہے اپنے لیے کیا ہے کیونکہ جو کرے گا اپنے لیے کرے گا اللہ کے لیے تو جو آدمی اپنے لیے کام کرے تو اپنے لیے کام کرنے کی کوئی مزدوری نہیں ہوتی اگر درزی اپنے لیے کپڑا سیتا ہے تو اس کو کوئی مزدوری دے گا بتاؤ بس کس کے لیے سیا ہے کہ میں نے اپنے لیے سیا تو اس کو کیا مزدوری ملے گی کیا کچھ نہیں ملے گی تو نے اپنے لیے سیا ہے اپنے لیے بنایا تو ہم کام تو اپنے لیے کرتے ہیں عبادت اپنے لیے کرتے ہیں نیکی اپنے لیے کرتے ہیں کہ بدلہ اللہ سے مانگنے کا کیا حق ہے ہاں یہ نیکی کس کے لیے اپنے لیے کرتے گناہ سے کس کے لیے بچتے ہو اپنے لیے بچتے ہیں گناہ سے بچتے ہیں تو اپنے لیے بچتے ہیں نیکی کرتے ہیں تو اپنے لیے کرتے ہیں تو تم تو اپنے لیے کر رہے ہو پھر کیا مانگتے ہو بات وہ یہی ہے کہ جب تک وہ فضل من اللہ کہ مانگنے کا حق نہیں ہے ہم نے اپنے لیے کیا ہے لیکن ہم تو محتاج ہیں اس لیے تیرا فضل مانگتے اپنا فضل فرما دے اپنی مہربانی فرما دے مولانا اللہ سے فرما دے دے اگر فضل ہو گیا تو سب کچھ ہو گیا اللہ کے فضل میں سب کچھ ہے روزی بھی ہے تندرستی بھی ہے جنت بھی ہے سب کچھ اللہ کے فضل میں ہے اس لیے مانگتے رہے جب تک وہ فضل من اللہ ورضوانہ کہ ایک تو فضل فرما دے تاکہ ہماری حاجتیں پوری ہو جائیں اور دوسرا کہ ہم سے راضی ہو جا ہم سے راضی ہو جا کہ اللہ کا راضی ہو جانا بڑی بات ہے رضوان من اللہ اکبر کہ اللہ کا راضی ہو جانا یہ بڑی بات ہے کہ کیا ہو گیا اللہ راضی ہو گئے کہ ختم اب کسی چیز کی حاجت نہیں ہے اللہ راضی ہو گیا تو اس نے کہا کہ دائی دعوت دینے والا دین کی نصرت کرنے والا اس کی پہلی خوبی یہ ہے کہ اس کی نیت میں یہ ہوگی کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے میرے اللہ کا فضل ہو حسن نیت یہ پہلی خوبی ہے پھر حسن عمل کہ اپنے عمل کو اچھا بنا لے سر سے اترنا نہیں بنا لے بلکہ جیسے کھانے اچھے بناتے ہو کپڑے اچھے بناتے ہو مکان اچھے بناتے ہو یہاں تک کہ جوتے بھی اچھے اپنی ہر چیز کو آدمی اچھا اعلی تو جس طرح اپنی حاجت ضرورت کی چیزیں اچھی بناتے ہو اپنے دین کو بھی اچھا بناؤ یہ ہوگا میں حسن عمل واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین کا ترجمہ کہ اچھی طرح کام کرو اللہ تعالیٰ اچھی طرح کام کرنے والوں سے محبت کرتے ایک تو سر سے اتار دیا کہ ٹھیک ہے اتر گیا ایک یہ نے اچھی طرح کیا ہاں اچھی طرح کیا کہ یہی تقاضا اس نے عمل کہ اپنے اعمالوں کو اچھا بناؤ ہاں کہ اعمال جو ہیں اللہ تعالی کی مدد کا ذریعہ ہے ہاں اللہ کی مدد کا ذریعہ اعمال ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اے اللہ تیری عبادت کریں گے تو سے مدد لیں گے تو عبادت کا عمل ہوگا اور مدد نتیجے میں آئے گی یہ سمجھایا ہے کہ عبادت کا عمل ہوگا اور مدد نتیجے میں آئے گی تو مدد نتیجہ ہے اچھے عمل کا کہ اللہ کی مدد ہے جو آئے گی وہ اچھے عمل بنیں گے تو عملوں کو اچھا بنانا نیتوں کو اچھا بنانا اخلاق کو اچھا بنانا ہاں عبادتیں جتنی اچھی ہوگی اتنے اخلاق اچھے ہوں گے کیونکہ عبادتوں سے اخلاق سنورتے ہیں نماز برائیوں سے روکتی ہے تو جانتے ہیں سب کچھ کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کہ نماز برائیوں کو ختم کرے یہ عبادت کی تاثیر ہے کہ اگر عبادت صحیح ہو گئی اچھی ہو گئی تو اخلاق اچھے ہو جائیں گے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء نماز کی یہ تاثیر بتائیے کہ نماز برائیوں سے بے حیائیوں سے روکے گی نماز آئی ہے تو بے حیائیاں نکل جائے گی ایسے ہر عبادت کا الگ الگ اثر ہے کہ روزہ آئے گا تو تقوی پیدا ہوگا اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہوگا کہ زکات سخاوت پیدا کرے گی وغیرہ وغیرہ ہر عبادت کی تاثیر ہے اسے کہ اپنی عبادتوں کو اچھا بنانا تاکہ اخلاق میں درست لگی آپ کہ عبادت سمجھتی ہے اچھی عبادتوں سے اچھی صحبتوں سے اچھی صحبت اچھا ماحول کہ وہ عادتوں کو سنوارنے کا ذریعہ ہوتا ہے. اس نے کہا سچوں کے ساتھ رہو, تابے داروں کے ساتھ رہو, وفاداروں کے ساتھ رہو, کونو مع الصادقین, سچوں کے ساتھ رہو. اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میں لگنے والے بھی سچے ہیں. ایک تو صحابہ سچے, انبیاء سچے, پھر ان کے تابے دار سچے, یہ سب سچے. ایسے ہی اللہ کے راستے میں محنت کرنے والے, اللہ کے دین کی خدمت کرنے والے, کہ یہ بھی سچے ہیں. کیوں؟ یہ جان مال لگا کر اللہ کو چاہتے ہیں اور کو نہیں چاہتے. اگر کوئی غرض ہوتی تو کچے ہوتے. ہاں, جس کے اندر کوئی غرض ہوگی وہ کچا ہے, اور جسے کوئی غرض نہیں ہے اللہ آخرت ہے کہ پھر وہ سچا ہے. ورنہ اللہ سے فرماتے تھے ہماری جماعت بھی سچی ہے. غریب سے غریب آدمی محنت مزدوری کر کے اللہ کے راستے میں جاتا ہے تو وہ کیا چاہتا ہے بیچارہ, اور وہ کیا چاہ سکتا ہے؟ اس کے پاس تو کچھ ہے نہیں. محنت مزدوری کر کے جا رہا ہے کہ میں تو اللہ کے دین کا کام کر لے جا رہا ہوں, تو وہ اللہ کو دین کو چاہتا ہے کہ یہ بھی سچا ہے. فرمایا ہماری جماعت بھی سچی ہے, ہماری جماعت بھی صادقین میں سے. اس نے کہا ان کے ساتھ رہو, جماعت کے ساتھ رہو, کونو مع الصادقین, سچوں کے ساتھ, جو محنت کر کے مزدوری کر کے اپنا سامان پیش کر کے. جی ہاں, اپنا سامان بیچ کر کے. کیوں؟ کہ اللہ کے دن کا تنازع آیا تو اپنا سامان بیچ دیا ہو گیا. نظام الدین میں ایک جوان آیا, بہت دنوں کی بات, اس سے بات چیت ہوئی. میں کیا کرتے ہو؟ کہ مزدوری کرتا ہوں. کہ کیا مزدوری کرتا؟ کہ تسلے ٹھیک کرتا ہوں. تسلے جس میں ریتی سیمنٹ بھر بھر کے وہ مزدور دیتا ہے کاریگر کو. تسلے لوہے کے ہوتے ہیں تو وہ اندر سے نیچے سے کھینچ جاتے ہیں. ہاں, نیچے سے کھینچ جاتے ہیں تو کہتے ہیں میں نیچے سے اس کے پیوند کرتا ہوں, یہ میں تصویر ٹھیک کرتا ہوں, یہ میری مزدوری ہے. پھر کہ سائیکل لے کے پھرتا ہوں جہاں جہاں تصویر ہوں, اچھے لوگوں کو ٹھیک کر کے محنت مزدوری کر کے پھر اپنی روزی بھی کماتا ہوں اور اللہ کے راستے میں بھی جاتا ہوں. تو بتاؤ یہ سچا ہے یا کچا ہے؟ ان کے سائیکل پر جاتا ہوں, سائیکل پر جاتا ہوں دیہاتوں میں, وہ یہ تسلے ٹھیک کرتا ہوں اور پیسے جمع کر کے پھر کے گھر میں بھی دیتا ہوں اور اللہ کے واسطے. اب کی مرتبہ تقاضا لمبا آیا تو میرے پاس پیسے تھے نہیں پورے, تو پھر کیا کیا کہ سائیکل بیچ دی. آدمی سائیکل بیچ دی تو اب کیا کرو گے؟ جب جاؤ گے تو کہ وہ میرے جو اوزاروں کا صندوق ہے اس پر وہ سائیکل پر رکھتا تھا پیچھے, اب سر پر رکھوں گا. تو بتاؤ یہ سچا ہے یا کچا ہے؟ تو حضرت فرماتے ہمارے ساتھی جو اللہ کے راستے میں یہ بھی سچے ہیں. تو کہ سائیکل تو بیچ دی. کیوں؟ کہ والدہ کو اور بیوی کو پیسے دینے تھے, میں جماعت میں آ رہا تھا تو سائیکل بیچ کر ان کو پیسے دے دیا, اور اب کہ وہ صندوق سر پر لے کر اپنا کام کروں گا, پیدل جاؤں گا. کون مع الصادقین, سچوں کے ساتھ رہو تو یہ سچے ہیں. سچے کہ اپنی قربانیوں کے ساتھ. ہاں, تو اس میں کا نیت بھی سچی ہے, عمل بھی سچا, وہ اس طریقے سے سچائی ظاہر ہوتی ہے, اخلاق بھی اچھی. ہاں, کہ سب کا حق ادا کر کے جانا, ماں باپ ہے تو ماں باپ, بیوی ہے تو بیوی, کہ حقوق کی ادائیگی کے ساتھ یہ کام کیا جائے گا. ورنہ جیسا فرماتے تھے اس کام کو کرو اور حقوق کی ادائیگی کے ساتھ کرو, ایک دوسرے کے حق ادا ہو جائے. یہ دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے. محنت کر کے اپنے اندر عبادت کی بھی استعداد پیدا کرنی ہے اور دوسروں کے حقوق کے بارے میں احتیاط کرنی ہے کہ کسی کے حق میں ملوث نہ ہو, کسی کے حق میں گرفتار نہ ہو. اس لیے ہم کو حقوق کی ادائیگی کی رہبری دی ہے. حقوق کی ادائیگی کی رہبری میں تین باتیں سنائی ہیں, انصاف سے رہو, احسان سے رہو, ایثار سے رہو. یہ حقوق کے لیے ہے کہ انصاف سے رہو. کونوا قوامین بالقسط, یہ بار بار یہ آیتیں آئی ہیں قرآن پاک. کونوا قوامین بالقسط, انصاف سے زندگی گزارو. انصاف ہوگا تو حقوق ادا ہوں گے، انصاف نہیں ہوگا ظلم ہوگا، ظلم میں حقوق کی پائمالی ہوگی. ہاں ظلم میں حقوق کی پائمالی. اللہ فرماتے ہیں ظلم میں نے اپنی ذات پر بھی حرام کیا ہے، میں ظلم نہیں کرتا. وما انا بظلام للعبید، جو کہا وما انا بظلام للعبید، میں بالکل بندوں پر ظلمگار نہیں ہوں. اور فرما جیسے میں نے ظلم اپنی ذات پر حرام کیا ہے، میں نے ظلم بندوں پر بھی حرام کیا ہے کہ کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، کوئی کسی پر ظلم نہ کرے. ظلم کی دونوں شکلیں ہیں، زیادتی کرنا بھی ظلم ہے، اس کے حق میں نقصان دینا یہ بھی ظلم ہے. ظلم کے دونوں معنی ہوتے ہیں، زیادتی کرے وہ بھی ظالم، اور اصل حق میں نقصان کرے وہ بھی ظالم، دونوں ظلم. کہ یہ ہمارے ہاں نہیں ہے کہ ظلم ہم نہیں کریں گے. ادا ادا تو ظالم ہوں، خبردار کوئی ایک دوسرے پر ظلم نہ کرے. تو پھر کیا کرے؟ کہ انصاف سے رہو، انصاف سے رہو. جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے ناپسند کرو وہ دوسروں کے ناپسند. یہ انصاف ہے. انصاف سے آگے احسان ہے، انصاف سے آگے احسان ہے. کہ انصاف کرنا تو واجب ہے، کیونکہ انصاف نہیں ہوگا تو حق ادا نہیں ہوگا. انصاف سے ہی حق ادا ہوتے ہیں. تاجر کو بھی انصاف کا حکم ہے، حاکم کو بھی انصاف کا حکم ہے، سب کو انصاف کا حکم ہے. کہ تاجر نے پیسے لیے ہیں تو مال دے، پیسے صحیح لیے ہیں مال صحیح دے، پیسے پورے لیے ہیں مال پورا دے. انصاف کی بات ہے، انصاف کی بات ہے. جی ہاں، تو انصاف ہر وقت فرض ہے، ظلم ہر وقت حرام ہے. کہ انصاف سے رہو تاکہ جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کو پسند. انصاف سے آگے احسان ہے کہ اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچاؤ، دوسروں سے فائدے کی امید مت رکھو، دوسروں سے نفع کی امید مت رکھو، اپنی ذات سے نفع پہنچاؤ. یہ اللہ کو پسند ہے، اس کو احسان کہتے ہیں. احسان کہتے ہیں میری ذات سے دوسرے کو نفع پہنچ جائے، یہ احسان ہے. اسلامی معاشرت احسان پر ہے. اسلامی معاشرت یعنی اسلام میں رہن سہن کا طریقہ احسان پر ہے. ہاں، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ حکم دے گا اپنے بندوں کو انصاف کرنے کا، احسان کرنے کا. ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، ایسی ضرورت ہے. واعبد اللہ ولا تشرکوا به شیئا، ایک اللہ کی عبادت کرو، کسی کو شریک مت کرو، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. جو ماں باپ سے بڑا تعلق ہے، اللہ رسول کے بعد ماں باپ، تو احسان کرنے کا حکم دیا ماں باپ کے ساتھ. پھر جتنے تعلقات ہیں ان تعلقات میں احسان ہے. رشتہ داری ہے تو رشتہ داری کا بھی حق ہے، پڑوس ہے تو پڑوس کا بھی حق ہے. ہاں، ہم سبق ہے تو ہم سبق ہونے کا بھی حق ہے. ایک دھندے میں دونوں شریک ہیں، ایک کمپنی میں دونوں کام کرتے ہیں، ایک ساتھ دونوں سفر کرتے ہیں، کہ ان تمام میں احسان کا حکم دیا ہے. کہ اسلامی معاشرت، اسلامی رہن سہن کی بنیاد احسان پر رکھی گئی ہے. کہ احسان کے ساتھ رہو، اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچاؤ، دوسروں سے نفع کی امید رکھو. کہ دوسروں سے نفع کی امیدوار رہنا یا دوسروں سے نفع مانگنا یہ غرض کہلاتا ہے. غرض اللہ کو پسند نہیں ہے، احسان اللہ کو پسند ہے. تو احسان کا حکم دیا ہے، ہاں، تاکہ بھائی چارہ قائم ہو جائے گا احسان کی وجہ سے. بھائی چارہ قائم ہو جائے گا کیونکہ احسان محبت پیدا کرتا ہے. تو احسان سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں، پھر محبت سے سارے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں. جس طرح نفرت سے سارے تقاضے ختم ہو جاتے ہیں، محبت سے سارے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں. اس لیے اللہ سے محبت ضروری ہے، اللہ کے رسول سے محبت ضروری ہے، اللہ کے دین اور ایمان سے محبت ضروری ہے. اللہم حبب الینا الایمان، دعا مانگے اللہ ہمیں ایمان کی محبت دے. ایمان سے محبت ہوگی تو ایمان کا حق ادا کرے گا، ایمان کا حق اطاعت ہے. نبی سے محبت ہوگی تو نبی کی تابع داری کرے گا، نبی کی سنتوں پر عمل کرے گا، نبی کی سنتیں سیکھے گا. اللہ سے محبت ہوگی تو اس کی محبت سے اس کی اطاعت اور عبادت کرے گا. ہاں، یہ چیز مطلوب ہے، یہ چیز مطلوب ہے کہ اس کی وجہ سے عبدیت کا اور بندگی کا حق ادا ہوتا ہے. اس لیے کہا محبت کرو اللہ سے, محبت کرو رسول سے, محبت کرو رسول کی سنتوں سے. من احب سنتی فقط احبنی, جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. تو نبی سے محبت, نبی کی سنت سے محبت, یہ سنت ہے, یہ سنت ہے, یہ سنت ہے. علم و ذکر میں یہی بات کہی گئی ہے کہ علم و ذکر میں کیا ہے کہ اللہ کا حکم دیکھو, نبی کی سنت دیکھو, اللہ کا حکم دیکھو, نبی کی سنت دیکھو زندگی کے ہر کام میں. یہ نہیں کہ علم و ذکر کو تو پیچھے ڈال دیا, تو علم و ذکر پیچھے رہ جائے گا تو خروج سے جہالت دور نہیں ہوگی. اگر علم و ذکر کو پیچھے ڈالا ہے تو صرف اللہ کے راستے میں نکلنے سے جہالت دور نہیں ہوگی, ماحول بنے گا جہالت دور نہیں ہوگی. ایک فائدہ ہوگا ایک نقصان ہوگا. اس لیے خروج کہ خروج علم و ذکر کے ساتھ, خروج علم و ذکر کے ساتھ تاکہ ماحول بھی بنے اور جہالت بھی ختم ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت سے دونوں باتیں ہوئی ہیں, جہالت بھی ختم ہوئی, ماحول بھی بنا. ہاں کیوں کہ آپ کی دعوت علم و ذکر والی ہے. علم نہیں ہے تو جہالت ہے, ذکر نہیں ہے تو غفلت ہے, تو اسے کیا فائدہ ہوگا؟ تو اس لیے آپ کے ماحول میں دونوں باتیں ہو گئی کہ لوگ علم و ذکر والے ہو گئے. دعوت تھی کونوا عباد اللہ اخوانا, کونوا عباد اللہ اخوانا, یوں پر اللہ کے بندے رہو, آپس کے بھائی رہو. بات تو مختصر سی ہے, اللہ کے بندے رہو. اللہ کے بندہ ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ کے حقوق ادا کرو, اللہ کے حقوق کو جانو, اور آپس کے بھائی رہو. کیا آپس میں؟ کیا آپس میں بھائی؟ کہ دین نے سب کو بھائی بنایا, پورا مدینہ ایک, پورا مدینہ سب بھائی. حضرت فرماتے تھے کہ مدینہ کا ماحول ایسا بنایا تھا کہ اگر ایک آدمی بیمار ہو گیا, مثال کا طور پر مثال دیتے تھے کہ مثال کے طور پر مدینہ کی آبادی 10,000 کی ہے, ایک بیمار ہو گیا تو ایک بیمار ہے اور 9,999 تیماردار ہے, اس کی تیمارداری کرنے والے ہیں, اس کی بیمار پرسی کرنے والے ہیں, اس کی خدمت کرنے والے. کیونکہ بیمار کی تیمارداری یہ فضل کفایہ ہے کہ کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری کرو. سب سے پہلے اس کے رشتے داری تیمارداری کریں گے, رشتے دار نہیں ہے تو دوسرے مسلمان تیمارداری کریں گے. جیسے جنازہ اور کفن دفن ہے نا, کیونکہ جنازے اور کفن سے پہلے بیماری آتی ہے, تو بیماری میں وہی کفایت والا حکم ہے کہ بھائی بیمار ہوا کہ تیمارداری کون کرے, کہ اس کے لوگ کریں. جیسے نہلا میں کون اور کفن دان میں کون, کفنا میں کون, کہ اس کے آدمی ایسے بیماری. خیر یہ تو دوسری بات. تو میں نے کہا کہ مدینے میں یہ ماحول چلایا تھا کہ 900 کہ ایک آدمی بیمار ہو گیا تو 9 تو باقی جتنے ہیں 9,999 یہ اس کی تیمارداری کرنے والے, ان سب پر ان کی تیمارداری, کہ سب تیمارداری کر. کیوں کہ وہ سب بھائی چارہ بنائے گا. کون و عباد اللہ اخوانا, کہ آپس کے بھائی, ان کو بھائی بنا دیا. بھائی مال لینے کے لیے نہیں, حق ادا کرنے کے. ایک تو بھائی ہوتے ہیں وہ ورثے میں حق لیتے ہیں, وہ تو شیخ وہ الگ ہے, وہ انفرادی چیز ہے. یہ بھائی ایسے بنائے تھے کہ جو حقوق کی ادائیگی کے ساتھ دین میں مددگار بنے. اس طرح کونوا عباد اللہ اخوانا, آپس کے اللہ کے بندے رہو, آپس کے بھائی رہو. یہ ماحول مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلایا تھا. اس ماحول کی وجہ سے کیونکہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں, ایک دوسرے, اس لیے سارے تقاضے پورے ہو جاتے تھے. یہ نصرت کا مقام بنایا, نصرت کا ماحول بنایا تھا. تو جب نصرت کا ماحول بنتا ہے میرے دوستو, تو دین کے سارے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں. ذاتی زندگیوں میں دین آتا ہے, انفرادی زندگیوں میں دین آتا ہے. کیوں کہ نصرت کرنی ہے, مدد کرنی ہے, سیکھنا ہے, سکھانا ہے. ہاں بھائی بن کے, بھائی بن کر کے, ہمدرد بن کر کے, یہ دینی طریقہ ہے. اس طریقے پر اس کام کو اٹھایا ہے, اور کسی سے کہ کسی سے کچھ نہیں لینا ہے. حاکموں سے حکومت نہیں لینی ہے, مالداروں سے مال نہیں لینا ہے. ہاں جائیداد والوں سے جائیداد نہیں لینی ہے. لا اسألک, اے میری قوم میرا سوال کسی مال متاع کا نہیں ہے. ہمارا اصول ہے, ہمارا اصول ہے کہ ہم اپنے کام کے عوض میں کسی سے کچھ نہیں لیں گے. اپنی جان, اپنا مال, اپنا عمل, اپنی نیت, اپنی آخرت, خلوص, خلوص کہ اللہ کے لیے اور کسی کے لیے, آخرت کے لیے. تھوڑا ہے تو تھوڑا, زیادہ ہے تو زیادہ. ہاں, صاف صاف بات اخلاص کے ساتھ, کہ اخلاص کی وجہ سے قبولیت آتی ہے. اللہ کے لیے کرنا ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے. کہ اللہ راضی ہو گیا تو بڑا کام ہو گیا. ورضوان من اللہ اکبر, کہ اللہ کا راضی ہونا یہ سب سے بڑی بات ہے. اور اللہ کا ناراض ہونا, عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ خطرناک چیز کیا ہے, فرمایا خدا کا غضبناک ہونا, کہ اللہ کا غضب سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے. کہ اللہ جس پر غضبناک ہوا وہ تو کام سے گیا. کیوں کہ غضب نازل ہوا, وَمَنْ يَحْلِ اللَّهِ غَضَبِ فَقَدْ هَوَى, کہ جس پر اللہ کا غصہ نازل ہوا وہ تو کام سے گیا. تو ان کا سب سے زیادہ خطرناک چیز کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ناراض ہونا ہے. اس لیے اللہ ناراض نہ ہو یہ دیکھنا ہے. ہاں, کہ اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے. کہ یہ کیا ہوا, یہ حسن نیت ہے, حسن نیت. تو ہمارا یہ کام سارے محاسن اور خوبیوں پر چل رہا ہے. مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ ہماری یہ محنت تو خوبیوں کا لین دین ہے, خوبیوں کا لین دین ہے. کہ اللہ نے اپنے مندوں میں کیا کیا خوبیاں رکھی ہیں وہ دیکھو. خرابیاں دیکھنا شیطان کا کام ہے. ہاں, شیطان خرابیاں دیکھتا ہے اور وہ لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے. جیسے آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ آدم علیہ کے اولاد یہ بہکو لوگ ہیں, ان کو بہکاؤں گا تو بہک جائیں گے. تو اس کو یہی ملا, اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چنا ہے اور آدم کے اولاد کا اکرام کیا ہے. ولقد کرمنا بنی آدم, تو اللہ تو اکرام کرے اور یہ کہے گئے کہ, تو یہ اس کی نظر غلط ہے, اس کی نظر غلط ہے. اس لیے مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ ہمارے کام میں خوبیوں پر نظر کرنا ہے. کہ اللہ نے اپنے بندوں میں کیا کیا خوبیاں رکھی ہے, ان کے ساتھ حسن زن, اچھا گمان کریں گے تو خوبی نظر آئے گی, بدگمانی ہوگی تو خرابی نظر آئے گی. ہاں, بدگمانی ہوئی تو خرابیاں نظر آئے گی, دل میں خرابی آئے گی, پھر وہ زبان پر آئے گی. دل میں خرابی آئی, یہ بدگمانی دل میں ہے, پھر وہ زبان پر آئے تو غیبت ہے. کسی سے بدگمانی ہوئی تو دل میں ہوئی, پھر وہ اس کو زبان پر تذکرہ کہ یہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے, کہ یہ غیبت ہوئی, یہ حرام ہے. یہ اثرات ہوتے ہیں, ایک بدی کے دوسری بدی تک لے جانے کے اثرات ہوتے ہیں. تو اس لیے حکم تھا کہ آپس میں گمان اچھا کرو, خوبیوں کو دیکھو. میواد والوں سے فرماتے تھے کہ تمہارے اندر دو خوبیاں ہیں. کیونکہ پہلے میواد والوں سے سابقہ پڑا, انہوں نے لوگوں نے پہلے بات کو لیا تو کہا تمہارے اندر دو خوبیاں ہیں. میواد والوں, تمہارے اندر دو خوبیاں ہیں. کہ کیا خوبی ہے؟ کہ ایک تمہارے اندر جفا کشی ہے. جفا کش لوگ تھے, اب تو وہ بھی مالدار ہو گئے, جفا کش ہو گئے. اب ان کے حالات بھی اللہ نے بڑھا دیے. وہ پہلے جفا کے پیدل چلتے تھے, میلوں پیدل چلتے, دہلی سے بمبئی پیدل جماعت جا رہی ہے 4 مہینے کی. جی ہاں, پیدل چلتے تھے, چنے کھاتے تھے, مال زیادہ نہیں تھا اس زمانے میں. تو کہا تم جفا کش ہو, جفا کشی تمہاری صفت اچھی ہے, کیونکہ جفا کشی ہے دین کو بہت, دین کے کام بہت آسان ہو جاتے ہیں. تو جفا کش تھے. ہاں, سیدھا. اور دوسرا کہ تمہارے اندر سادگی ہے, زیادہ عیش کا سامان نہیں ہے, سادگی تمہارے اندر ہے. یہ تو تمہاری خوبیاں ہیں. تو فرماتے تھے ہماری دعوت میں خوبیوں کا لین دین ہے, کہ ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھو. ہاں, ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھو اور ایک دوسرے کی خوبیاں اپنے اندر لو.
یہ تو کام کا اصلی مفاد ہے کہ یہ لوگ سادہ ہیں, یہ لوگ خدمت گزار ہیں, یہ لوگ سمجھدار ہیں. ہاں, مختلف خوبیاں اپنے بندوں میں اللہ نے رکھی ہے, تو اس وجہ سے دیکھا جائے گا تو خوبیاں نظر آئیں گی, ان کو حقیر سمجھا جائے گا تو ان کی کمزوریاں نظر آئیں گی. اس لیے حقیر سمجھنے کی اجازت نہیں ہے. کسی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھے, کسی بندے کو بھی حقیر نہ سمجھے, کسی نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو. فرمایا لا یحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاک بوجه طلب. کسی نیکی کو ہلکی مت سمجھو. اگر مسلمان بھائی سے کندھا پیشانی سے مل سکتے ہو تو کندھا پیشانی سے مسلمان سے ملو, یہ بھی نیکی ہے. اس نیکی کا بھی اجر ملے گا, اس نیکی کا اجر ملے گا. تو خوبیاں دیکھنے کو حکم ملا ہے کہ خوبیاں دیکھو اور یہ خوبیوں کو اپناؤ. خوبیوں کو تو اپنا ہے, معاشرت کو اپنانا نہیں ہے. ایک باریک بات ہے, دنیا کے ملکوں میں گئے, وہاں کی معاشرت اونچی ہے, وہاں کا کھانا پینا, وہاں کی طریقہ زندگی اونچی. تو حضرت فرماتے ہیں وہاں کی معاشرت سے بچ کر کے آؤ, ان کی معاشرت مت لاؤ یہاں, ان کی معاشرت مت لاؤ, اپنی سادگی پر رہو. اگر معاشرت بگڑ گئی تو دین پر چلنا مشکل ہو جائے گا. جی ہاں, معاشرت بگڑتی ہے تو دین پر چلنا مشکل ہو جاتا ہے. معاشرت میں سادگی ہوتی ہے تو دین پر چلنا آسان ہوتا ہے. تو فرمایا دنیا میں جاؤ, دنیا میں پھرو اللہ کے کام کو, لیکن وہاں کی معاشرت لے کر مت آؤ. ہاں, اپنی معاشرت وہاں پھیلاؤ. ہماری معاشرت میں سادگی اور حیا ہے. جو معاشرت اور جو زندگی گزارنے کی راہیں ہم کو سکھائی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس میں دو باتیں فرماتے تھے کہ ایک تو ہماری معاشرت میں حیا اور شرم ہے. شرم اس وہ ایمان کا ایک شعبہ ہے, رمضان پر حیا اور شعبہ تو میرا ایمان. تو حیا یہ ہمارے اندر ہے, سادگی ہمارے اندر ہے کہ ہماری معاشرت میں حیا ہے, ہماری معاشرت میں سادگی ہے, شرم ہے, یہ ہماری معاشرت ہے. غیروں کی معاشرت میں کہ غیروں کی معاشرت میں اسراف اور فضول خرچی ہے, اور ہماری معاشرت میں کہ ہماری معاشرت میں سادگی ہے اور ان کی معاشرت میں اسراف ہے اور بے حیائی ہے. یہ ان کی معاشرت ہے, غیروں کی معاشرت ہے. ہمارے یہاں سادگی ہے اور حیا ہے, یہ ہماری معاشرت ہے. اس معاشرت پر زندگی آئے گی تو دین پر چلنا آسان ہوگا. سادگی, ہاں, کوئی شو نہیں, کوئی زینت نہیں, سادگی. یہ سادگی کے ساتھ دین آسان, سادگی کا نکاح بہت آسان اور ویسا نکاح بہت مشکل. ہر کام جب سادگی پر آئے گا تو سادگی کو سنت سے قریب ہے, سادگی سنت سے قریب ہے. جو سادگی سنت پر لے جائے گی وہ سنت سے دین آسان ہو جائے گا. سنت پر عمل کرنے سے قبولیت آئے گی, اللہ کو نبی کی سنتیں پسند ہیں. سادگی سنت پر لے جاتی ہے, سادگی نہیں ہوئی تو سنت سے دوری ہو جائے گی. اس لیے کہ اپنی زندگی میں اپنے معاشرت میں سادگی لاؤ, کہ سادگی کی وجہ سے مال بھی بچے گا, مال بچے گا. سادگی نہیں ہے, زینت ہے, تو پھر مال زیادہ خرچ ہو جائے گا, اسراف ہوگا مال میں. اسراف کی وجہ سے مال کے محتاج ہو جاؤ گے اور مال زیادہ کمانا پڑے گا. زیادہ کماؤ گے تو زیادہ وقت بھی چلا جائے گا, پھر دین کے کام کے لیے وقت نہیں ہوگا جیسے آج ہے. اس لیے ہم کو اس کا حکم دیا ہے کہ اپنی زندگی میں سادگی لاؤ, اپنے معاشرے میں سادگی لاؤ, تاکہ سنتوں پر عمل کرنا آسان ہو جائے. محنت سے ماحول بنے گا اور علم و ذکر کے وجہ سے زندگی سنت پر آئے گی, زندگی حکم پر آئے گی. کیونکہ علم و ذکر میں دو ہی باتیں, اللہ کا حکم, نبی کا طریقہ, اللہ کا حکم, نبی کا طریقہ. لیکن یہ خالی کہنے سننے سے نہیں ہوتا ہے, بلکہ اپنی زندگی میں اس کو لانا ہے کہ یہی مطلوب ہے, علم و ذکر مطلوب ہے, یہ اپنی زندگیوں میں لانا ہے. اسی سے حقوق کی ادائیگی ہو جائے گی, اسی سے احسان ہو جائے گا. کیونکہ جب علم ہوگا تو یہ ساری باتیں سامنے ہوگی, علم نہیں ہوتا تو آدمی نابینا ہوتا ہے. اس لیے میرے دوستو, علم و ایمان یہ تو ہمارے دین میں اصل ہے کہ ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور علم دیا ہے کہ ایمان کی وجہ سے اللہ کا تعلق پیدا ہوگا
اور علم کی وجہ سے اللہ کے اور مخلوق کے حقوق کی خبر ہوگی کہ اللہ کے کیا حقوق ہیں مخلوق کے کیا. اس لیے دین سیکھنا ضروری ہے. جب دین سیکھیں گے تو زندگی کی ذمہ داریاں پوری ہوگی. پھر ہم پر جیسے میں نے شروع میں کہا کہ دونوں قسم کی ذمہ داریاں ہیں. اپنی ذات سے اپنے آپ کو دیندار بناؤ, اپنے ماحول کو دیندار بناؤ, اور پورے عالم میں دین جاری اس کی فکر کرو. یہ ہمارا خلاصہ ہے کہ اپنی ذات سے دیندار بناؤ کہ ہماری زندگی سنت شریعت پر آوے, فرائض ادا ہو جاوے, حرام سے بچنا نصیب ہو جاوے, حقوق کی ادائیگی ہو جاوے. یہ ہر انفرادی زندگی کے لوازمات و ضروریات میں سے ہیں کہ اللہ کے فرائض نماز روزہ زکوٰۃ حج حلال کھانا حلال کمانا حلال پہننا یہ فرائض ہیں. فرائض کے بغیر کوئی بندہ خدا سے قریب نہیں ہوگا. اللہ سے جو قریب ہوگا وہ اس کے فرائض ادا کرنے سے قریب ہوگا. اس لیے فرائض اس کی ادائیگی اور حرام سے بچنا, حرام سے بچنے سے دین کی حفاظت ہوگی, فرائض ادا کرنے سے خدا کے حقوق ادا ہوں گے. تو دین میں بچاؤ بھی کرنا ہے کہ اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں اپنے آپ کو اس سے بچانا. اس لیے ایمان کی طاقت پیدا کرنی پڑتی ہے. ایمان کی طاقت اس محنت کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے تو فرائض ادا ہوتے ہیں. ہاں فرائض ادا ہوتا ہے, نماز روزہ زکوٰۃ حج حلال کھانا حلال پہننا حلال کمانا, یہ سب فرائض میں سے اس کی طاقت, کیونکہ اس کے بغیر قبول نہیں ہوگا. اور حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہوگی. اس لیے کہ اس محنت سے تقوی پیدا ہوگا. اس محنت سے یقین بھی پیدا ہوتا ہے, تقوی بھی پیدا ہوتا ہے. یقین اور تقوی ایک مثبت طاقت ہے, ایک منفی طاقت ہے. جیسے بجلی کے دو وائر ہوتے ہیں, مثبت وہ یقین ہے کہ آدمی کے اندر یقین پیدا ہوگا اللہ ہے, اللہ سب کچھ کرنے والا ہے, اس نے نیکی کے لیے جنت بنائی ہے, اس نے بدی کے لیے دوزخ بنائی ہے, پائی پائی کا حساب ہوگا. ان باتوں کا یقین کرنا اسے ایمانیات کہتے ہیں کہ جن باتوں کی خبر دی گئی ہے اس کا یقین آئے. جب یقین آئے گا تو آدمی اپنے یقین کے تابع ہوگا تو اطاعت کرے گا. تو یقین اطاعت پر لے جائے گا. دوسری صفت پیدا ہوتی ہے خوف. خوف خدا کا خوف, آخرت کا خوف. کہ خوف پیدا ہوگا تو نہ کرنے کی باتوں سے بچے گا. خوف اس نے پیدا کیا حدیثوں میں ہے کہ یا اللہ مجھے اپنا خوف اتنا دے کہ میں تیری نافرمانی سے دور رہوں. یہ ہم کو سکھایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نافرمانی نہیں کرتے تھے لیکن سکھایا ہے کہ نافرمانی سے دور رہنا ضروری ہے. اس کے لیے خدا کا خوف چاہیے. تو خدا کا خوف مانگو تاکہ نافرمانی سے دور رہو. اللہم اقسم لنا من خشیتك ما تحول به بیننا وبین معصیتك. یہ دعا ہے کہ اللہ مجھے اپنا خوف اتنا دے کہ وہ تیرا خوف میرے درمیان میں اور نافرمانی کے درمیان میں آڑ بن جائے تو میں نافرمانی تک نہ جاؤں. اتنا خوف ہونا ضروری ہے. اس لیے وعدہ وعید کی باتیں سنائی جاتی ہیں فضائل میں. وعدے بھی ہیں وعید بھی ہیں کہ وعدوں کا یقین آوے تو نیکی کرے گا, وعید سے خوف آیا تو بدی چھوڑے گا. یہ نظام ہے. اس لیے فضائل کا زور ہونا چاہیے. فضائل اٹھ جائیں گے تو پھر مسائل پیدا ہو جائیں گے لوگوں میں, جھگڑے پیدا ہو جائیں گے. جو آج جھگڑے ہیں مسائل وہ اس لیے پیدا کہ فضائل اٹھ گئے. اب فضائل کی طرف دھیان نہیں ہے, مسائل جڑ جاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسائل کو فضائل سے سلجھاتے ہیں کہ دیکھو تو یہ دو آدمی میں کوئی بات پیدا ہو گئی تو اس کو دے, اگر تو اپنی بات چھوڑے گا تو اس کو اللہ جنت میں فلاں چیز دے گا. تو تیار ہے کہ ہاں جھگڑا ختم ہو گیا. فضائل سے جھگڑے ختم. جی ہاں فضائل سے رغبت بڑھ جائے گی اللہ کی طرف آخرت کی طرف. وعید سے خوف پیدا ہوگا. خوف پیدا ہوگا تو اپنی ضد چھوڑ دے گا. جس کے اندر خوف نہیں پیدا ہوگا وہ اپنی ضد پر رہے گا, اور جو اپنی ضد پر رہے گا وہ نامراد بنے گا. یہ قاعدہ ہے. جو اپنی ضد پر رہا وہ نامراد ہوا. وخاب کل جبار عنید, کہ جتنے زبردستی والے جتنے ہیں وہ سب نامراد بننے والے. ابو جہل ہوا, ابو لہب ہوا, فرعون ہوا, یہ سب جتنے ہیں. ان کو حق بات پہنچی تھی, ان کو حق بات سمجھنے بھی آئی تھی, لیکن اپنی ضد کی وجہ سے وہ اس سے فائدہ ہی نہیں اٹھا سکے تو ہلاک ہو گئے. اس نے کہا کہ خواب کل جبار عنید, جتنے زبردستی والے جتنے ہیں یہ سب نامراد ہیں اللہ کے. اس لیے جب وعدہ وعید کے ذریعے سے اپنی ضد چھوڑ دی ہے, میری ضد ہے اور میری ضد مجھے ہلاک کرے گی, تو راستے کھل جائیں گے وعدہ وعید کی وجہ سے, خیر کے راستے. اس لیے فضائل سے چلایا ہے, فضائل سے امت کو چلایا ہے. نبی فضائل کے ساتھ آتے ہیں, نبی کوئی طاقت لے کر نہیں آتے, دبدبا لے کر نہیں آتے. لوگ نبیوں کو قتل کرتے تھے, لوگ مارتے تھے, کیوں؟ کیونکہ کوئی دبدبا نہیں ہے, وہ تو بے کسی میں کام کرتے تھے, پھر اللہ ان کی مدد کرتے تھے. ان کے پاس جو چیز ہوتی تھی وہ بشارتیں ہوتی تھی, فضائل ہوتے تھے, وہ لوگوں کو فضائل بتاتے تھے, گناہوں کے اثرات بتاتے تھے تاکہ وہ ڈر کر گناہ چھوڑے اور نیکی کی رغبت میں نیکی کرے. یہ آسان طریقہ ہے زندگیوں میں دین لانے کا, فضائل کے ذریعے سے, کہ فضائل کے ذریعے سے زندگیوں میں دین لاؤ, اور دین لا کر اللہ کا حق, بندوں کا حق یہ ادا ہو جاتا ہے دین لانے کی وجہ سے. اس لیے کہا کہ دین میں دنیا آخرت کی کامیابی ہے, دین نہیں ہے دنیا آخرت کی ہلاکت ہے, دنیا آخرت کی بربادی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین بھی دیا ہے اور بطور امانت کے بھی دیا ہے, بطور نعمت کے بھی دیا ہے. دین بطور امانت کے ملا ہے کہ اس کی عبادت کرو اور اس کو قبر میں لے جاؤ. دین کو قبر میں لے جانا ہے کیونکہ وہ فرشتہ پوچھے گا ہمارا دینوں کا, اپنا دین بتاؤ. ہاں قبر کا جو امتحان ہے اس میں ایک سوال ہے کہ ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے, تو نے اپنی زندگی کس طریقے پر گزاری ہے. وہ یہ نہیں میں نے تو مالدار تھا, غریب تھا, تاجر تھا, نہیں دین کیا تھا, زندگی گزارنے کا تیرا طریقہ کیا تھا وہ بتاؤ. تو منافق اور جس کے بعد دین نہیں ہوگا کافر یہ کہے گا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں ہے. ہاں مجھے کچھ معلوم نہیں, کیوں میرے پاس دین ہے ہی نہیں, وہ کیا بتائیں گے. تو وہ تو ہلاک ہو گئے ہمیشہ کے لیے. ایمان والا بتا دے گا کہ میرا دین اسلام ہے, میرا رب اللہ ہے, میرا رسول, یہ میرے رسول ہیں, میرے نبی ہیں. یہ کہاں سے پتا چلا کہ ہم کو اللہ نے قرآن نے بتایا تھا محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کا رسول ہے, قرآن نے ہم کو بتایا تھا. تو وہ اپنا دین صحیح پیش کرے گا. اس نے میں نے کہا دین کہ یہ تو آخر تک لے جانا ہے. وہ دین مولانا علیہ صاحب فرماتے دین کہ دین تو اعمال کے مجموعے کا نام ہے, ایک چیز کا نام دین نہیں ہے, کہ دین اعمال کے مجموعے کا نام ہے, کہ اس میں دلوں کے بھی اعمال ہیں. کہ دل کا کیا عمل ہے, کہ دل کا عمل عقیدہ صحیح ہو, یقین صحیح ہو, گمان صحیح ہو, یہ دلوں کے لیے. ہاتھ پاؤں اور آزے کا آزا کا دین, ہاتھ پاؤں اور آزا کا دین. اسی طرح اسباب کا دین, اللہ نے اسباب دیے ہیں تو اسباب میں اسباب کا دین, حالات میں حالات کا دین. تو دین ایسا ہے کہ روح کی طرح وہ پھیلا ہوا ہے جیسا روح پورے بدن میں پھیلی ہوئی ہے, پورے بدن میں پھیلی ہوئی ہے. اس طرح اللہ نے جو ہم کو دین دیا ہے وہ زندگی کے سارے شعبے میں پھیلے ہوئے ہیں. زندگی کے جس شعبے میں دین نہیں ہوگا وہ شعبہ خراب ہوگا. جیسے بدن کے جس حصے میں دین نہیں ہوتا اور وہ سوکھ جاتا ہے یوں, تو وہ بدن کا وہ حصہ کام نہیں کرتا بلکہ پورے بدن کے لیے مصیبت بنا ہوا ہے. ایسے دین کہ سارے شعبوں کے لیے ہے, جن شعبوں میں دین ہوگا اس شعبے کی میں برکت ہوگی, خیر ہوگی, اور جس شعبے میں سے دین نکل جائے گا تو اس میں ظلم اور فساد آئے گا. اس لیے ہم کو دین کے لیے دعوت دی ہے کہ دین کی دعوت دو تاکہ ہر شعبے میں دین آئے, نفع نقصان سمجھاؤ, آخرت سمجھاؤ, اور آخرت سمجھا کر لوگوں کو دیندار بناؤ. اور کوئی طاقت ہمارے پاس نہیں, اور لینا کیا ہے کہ کچھ نہیں لینا ہے, کسی سے کچھ نہیں لینا ہے, کچھ نہیں مانگتے ہیں, نہ ووٹ مانگتے ہیں, نہ نوٹ مانگتے ہیں, نہ کچھ نہیں مانگتے ہیں. کہ ہم تو اپنی آخرت بنانے کے لیے اور دوسروں کی آخرت بنانے کے لیے اپنی محنت کر رہے ہیں کہ سب کی آخرت بن جائے. کیا آخرت اصل ہے, دنیا تو کہ تو ایک خواب ہے, بس خواب پورا ہو گیا. ایسے حضرت علی فرماتے تھے الناس نیام فاذا ماتوا انتبهوا, لوگ جب تک زندہ ہیں نا وہ سوئے ہوئے ہیں. تو سویا ہوا آدمی سویا ہوا ہے جب تک, جب اس کی آنکھ کھلے گی تو ساری چیزیں اس کو روشن ہو جائیں گی. تو ابھی لوگ سوئے ہیں زندگی میں, جب مر جائیں گے جب زندہ ہو جائیں گے, جب جاگ جائیں گے کہ ان کو ساری حقیقت معلوم ہو جائے گی. جاگنے کے بعد گھر میں چوری ہوئی ہے, اب جاگے تو پتا چلا, ہاں جاگے تو پتا چلا گھر میں چوری ہو گئی, سوئے ہو تو پتا نہیں چلا. ایسے کہا لوگ ابھی سویا ہے حقیقت نہیں ہے, مر جائیں گے ساری حقیقت بھول جائیں گے, اب جاگ گئے. تو اس لیے میرے دوستو ہماری محنت اسی مقصد کے ہے کہ موت کے بعد کی جو زندگی ہے وہ اصل ہے, یہ ہمارے اندر آ جائے, ہاں, اور اس کی محنت میں اللہ تعالیٰ کا حق, رسول کا حق, کتاب کا حق, آپس کا حق, یہ سب باتیں اس میں شامل ہیں کہ اللہ کا حق اس کی عبادت ہے. رسول کا حق یہ ہے کہ رسول کا اتباع کیا جائے, رسول کی سنتوں پر عمل کیا جائے, رسول کی سنتوں کو سیکھا سکھایا جائے, ہاں, رسول کے طریقوں کو اپنایا جائے, اس کی دعوت دی جائے, یہ رسول کا حق ہے. اللہ کی کتاب, کہ اللہ کی کتاب کا حق ہے کہ اس کو سیکھو سکھاؤ پڑھو پڑھاؤ. تم میں بہتر وہ ہیں کہ جو قرآن کو سیکھے تو قرآن کو سکھاوے, ہاں, یہ کتاب کا حق ہے کہ اس کی تلاوت کی جاوے, اس پر عمل کیا جاوے. تو یہ حقوق کی جگہ ہے, تو یہ حقوق زندگیوں میں آنا یہ اس کام کی غرض ہے, ہاں, اس کام کی یہ اصلی غرض ہے کہ جو جو حقوق ہمارے طرف عائد ہوتے ہیں اجتماعی انفرادی, وہ ہماری زندگیوں میں آوے, اس کو ہم سیکھیں. سب سے پہلے اللہ کا حق ہے وہ عبادت کا ہے کہ وہ زندگی میں آ جاوے, کہ عبادت اصل ہے, ایمان کا تقاضا ہی عبادت ہے, ایمان کا تقاضا یہ اطاعت ہے, یہ اطاعت اور عبادت زندگیوں میں آنا یہ تو اصل ہے. اس کے لیے یہ محنت کی جاتی ہے, جتنی محنت ہوگی اتنی خیر آسان ہوگی, جتنی محنت ہوگی اتنی خیر آسان ہوگی. اس لیے اس کو سمجھنا بھی ہے, سمجھانا بھی ہے, کرنا بھی ہے, کرنا بھی, اور اللہ سے مانگنا بھی ہے. اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ سے مانگو تاکہ دلوں کا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے, یہ اصل ہے کہ ہمارے دلوں کا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے, کہ دل اللہ کی طرف لوٹ گئے. وانیبوا الی ربکم, اپنے رب کی طرف سے دلوں سے رجوع کرو, کہ اب دلوں کا رجوع اللہ کی طرف ہو گیا. جب دلوں کا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے گا تو پھر زندگی میں دین آئے گا. وانیبوا الی ربکم واسلموا لہ, یہ دوسرا جملہ ہے کہ اللہ کی طرف دلوں سے رجوع کرو اور تابے داری کرو اللہ کی, تو تابے داری اتنی ہوگی جتنا دلوں کا رجوع اللہ کی طرف ہوگا. اندر ایمان, اوپر اسلام, ایمان بھی ضروری اسلام بھی ضروری, ایمان اندر ہوتا ہے اسلام اوپر ہوتا ہے, یہ دونوں. تو اس لیے ان دونوں کی محنت ہے کہ اندر ایمان اور یقین بنے, خوف بنے, اوپر اسلام آوے, یعنی حکموں کی تابے داری یہاں سے ظاہر ہوگی. اس لیے یہ باتیں پیدا ہونے سے ہماری اپنی زندگیوں میں دین آ جائے گا, اور یہ زندگی کی اصلی ذمہ داری ہے کہ زندگی میں دین آوے. اس کے لیے ہم کو یہ کام دیا ہے اور تقاضے دیے گئے ہیں دین کے, کہ دین کے تقاضے پورے ہوں گے تو دین آوے گا, وہ دین آوے گا دنیا آخرت کامیاب ہوگی. مسلمان کو برکت بھی ملتی ہے بدلہ بھی ملتا ہے, برکت بھی ملتی ہے اور بدلہ بھی ملتا ہے, دین کی برکتیں رہے گی. جی ہاں, دین آیا تو جانوں میں, مالوں میں, زندگیوں میں, اسباب میں برکتیں, دعا میں قبولیتیں, دلوں میں چین, آپس میں محبت, یہ اس کے اثرات ہیں. حیات طیبہ ملے گی کہ دین پر چلنے سے جو زندگی بنے گی وہ پاکیزہ زندگی کی. من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتاً طیبہ, کہ جو ایمان لا کر نیک عمل کر کے زندگی گزارے گی ایسے لوگوں کو دنیا میں جینے کے لیے ہم پاک زندگی دیں گے. اللہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو جینے کے لیے پاک زندگی دیں گے, حیاتاً طیبہ پاک زندگی دیں گے, ہاں, میلی زندگی نہیں پاک زندگی دیں گے. پاک زندگی میں کیا ہوگا کہ اندر اللہ تعالیٰ کا یقین ہوگا, خدا کا خوف ہوگا, آپس اور دلوں میں چین ہوگا, ہاں دلوں میں چین ہوگا, آپس میں محبتیں ہوگی, اسباب میں برکت ہوگی, دعا میں قبولیت ہوگی. یہ سب حیات طیبہ پاک زندگی کا اثرات ہے کہ ہم تم کو جینے کے لیے پاک زندگی دیں گے. تو کتنا بڑا انعام ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اس لیے اس انعام کو اللہ سے مانگنا ہے, کام کرنا بھی ہے اور مانگنا بھی ہے, دونوں ہمارے, کہ دعوت بھی دعا بھی, دعوت بھی دعا بھی, یعنی محنت بھی کرو اور مانگو اللہ تعالیٰ سے, اللہ مجھے توفیق دے. تو اس کے لیے سب حضرات تیار ہیں, ہاں, اللہ سے تیاری مانگے, اللہ سے نیت بھی مانگے, سبات قسمیں بھی مانگے اور اپنے آپ کو تیار بھی کرے. جو قدم اٹھائے گا وہ مدد دیکھے گا جو قدم اٹھائے گا وہ مدد دیکھے گا جو پیچھے رہ جائے گا وہ کیسے مدد دیکھے گا اس لیے حکم ہے کہ سبقت کرو آگے بڑھو جلدی کرو انبیاء کرام کی صفت بتائی تھی کانو انہم کانو یسارعون فی الخیرات یہ ہمارے بندے نبی کہ وہ تو نیکیوں میں جلدی کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اذان سنتے تھے گھر میں بیوی بچوں میں بیٹھے ہوئے ہیں بات ہو رہی ہے بیوی بچوں میں ہر آدمی بیوی بچوں میں بیٹھتا ہے عائشہ فرماتی تھی رضی اللہ عنہ کہ ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے بیوی بچوں کا اذان سنی اذان ہوئی تو ایک دم ایسے اٹھ جاتے تھے کہ گویا ہم کو پہچانتے ہی نہیں انہم کانو یسارعون فی الخیرات کہ انبیاء کرام کہ نیکی کام میں ایک دم جلدی کرنے والے کہ بس اور کچھ نہیں ابھی نماز پڑھنی ہے کہ ہم کو پہچانتے نہیں ایسے اٹھ جاتے نبیوں کی صفت بتائیے نبیوں کا کام کرنے والوں کو نبیوں کی صفتیں بتائیے نبیوں کے قصے سنائے کیوں کہ ہم کو نبیوں والا کام دیا ہے کتنا بڑا شرف ہے اس کام کو سمجھنا ہے اس کے اللہ سے سمجھ مانگنی ہے ہاں اور اس کے حق ادا کرنے کی نیتیں کرنی ہے حق تو اللہ ادا کر رہے گا مگر ہم اس کی نیتیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا حق ادا کرنے والا بنا دے تو اس کے لیے تیار ہیں اب جو تقاضے آپ حضرات کو دیے جائیں ہم ذمہ دار حضرات کی طرف سے وہ آپ کو لے لیں یہی طریقہ ہے کہ نبی تقاضے بتاتے تھے امت تقاضے پوری کرتی تھی نبی تقاضے بتاتے تھے امت تقاضے پوری اس لیے سنت ہے اب بتائیں